السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبالله شهيدا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأصابهم حنقبا، صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا. الحمد للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان کہ اس نے پھر سے اس مبارک رات میں شب جمعہ میں ہمیں جمع فرمایا، اہل ایمان کو اپنی یاد کرنے کے لیے اسی نے ہدایت عطا فرمائی کہ وہ جمع ہوں اور اسی کا تذکرہ کریں اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم پر درود بھیجیں، ان کی یاد منائیں، اور جن کا وہ تذکرہ کرتا ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ خود تذکرہ فرماتا ہے، انہی کا تذکرہ ہم بھی کریں. تو یہ سب مبارک کے لائق ہیں وہ احباب جو یہ گیارہویں شریف کی محافل، چھٹی شریف کی محافل اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے میلاد کی محافل سجاتے ہیں، اور خاص طور پہ اس دیار غیر میں جو یہ سب اہتمام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین دنیا اور آخرت کی نعمت عطا فرمائے. اور میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے بہت سارے پڑھ لکھے علماء بھی ہیں ماشاءاللہ، اور میرے بھائی ساتھی آپ سب بہت ساری تقاریر سنتے بھی ہیں، علماء کا ساتھ بھی آپ کو الحمدللہ نصیب ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اولیاء کرام کے بارے میں تو یوں ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے. یہ حدیث پاک جو ہے سیدنا امام فخر الدین غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں: العلماء علماء امتی کل نبی بنی اسرائیل کل انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے. بنی اسرائیل کے نبی ایسے تھے کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسے کو پیدا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یوسف علیہ السلام کو پیدا فرمایا، دانیال علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یعقوب علیہ السلام کو پیدا فرمایا، بلکہ یعقوب علیہ السلام کا اصل نام اسرائیلی ہے. آپ کی اولاد میں کتنے اور آئے، اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام، ان کے بعد یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے بہت سارے بھائی، ان کی اولاد اور اولاد، سینکڑوں اور انبیاء علیہ السلام آپ کی اس فہرست میں آتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے امتی کا یہ حال ہے، سرکار کے امتی کا یہ حال ہے، تو سرکار کا اپنا درجہ کیا ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا اپنا درجہ کیا ہوگا کہ ان کے درجے کو تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک مرتبے کو سمجھنا ہم اور آپ کے لیے تو بہت ہی مشکل حال ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابوبکر, میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا. اس آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درود شریف کا نذرانہ پیش فرما دیجیے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا آپ سے ایک چھوٹا سوال ہے. حضرت صاحب نے ابھی علم کی بات کی تھی کہ آپ کو پتا ہے آپ کے کانوں پہ دو فرشتے بیٹھے, ایک فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے, دوسرا فرشتہ گناہ اگر کیے ہیں تو وہ گناہ لکھتا ہے. کچھ اعمال ایسے ہیں, کچھ اعمال ایسے ہیں جن میں سے ایک بہت مشہور عمل ہے, شاید کوئی جواب دے دے مجھے, کہ جب وہ آدمی وہ عمل کرتا ہے تو یہ دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں, دونوں فرشتے ایک ساتھ میں مصروف ہو جاتے ہیں. آپ کوئی کہے بھائی کیسے مصروف ہو جاتے ہیں, ایک تو نیکی لکھ رہا ہے ایک برائیاں لکھ رہا ہے, تو کسی کو یہ اس کا جواب پتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ مصروف کیسے ہو جاتے ہیں؟ یا تو آدمی نیکی کر رہا ہوتا ہے یا تو آدمی برائیاں کر رہا ہوتا ہے, گناہ کر رہا ہوتا ہے, تو دونوں ایک ساتھ میں مصروف کیسے ہو جاتے ہیں؟ میں وقت زیادہ نہیں لوں گا, میں خود جواب بتا دیتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی کوئی بندہ مومن مجھ پہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے, اس کے دس درجات بلند فرماتا ہے, اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے دس گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. تو یہ والا نیکیاں لکھنے میں مصروف ہو جاتا ہے اور یہ والا گناہ مٹانے میں مصروف ہو جاتا ہے. دوسرا جو ہے گناہوں کو مٹانے میں مصروف ہو جاتا ہے. ایسی کچھ اور بھی نیکیاں ہیں, لیکن اگر علم ہو آدمی کے پاس تو پھر وہ نیکی کرے جس میں زیادہ فائدہ ہو, جس میں زیادہ فائدہ ہو. اور سب سے زیادہ فائدہ ہے کیا معلوم؟ سب سے زیادہ فائدہ ہے علم ہی حاصل کرنا. اگر تھوڑا سا یہ علم آ جائے آدمی کے پاس کہ علم حاصل کرنا بہت فائدہ مند ہے, تو یہ بھی ایک علم ہے نا, کہ آپ کو پتہ چلا کہ علم حاصل کرنا بہت فائدہ مند ہے, تو پھر آدمی اپنا وقت اسی میں خرچ کرے کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے. تو ایک مرتبہ اور سرکار کی بارگاہ اقدس میں درود کا نذرانہ پیش کر دیا. اللہ ہمارے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا, صحابہ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں سے کہ جن کو جنت کی گارنٹی مل چکی, ان سے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں, جب تم صبح کرو تو تم اپنے آپ کو چار میں سے ایک حال میں پاؤ, جب تم اٹھو صبح تو تم دیکھو تم خود عالم دین ہو, تم خود عالم دین ہو. اگر یہ نہ ہو سکے تو تم اپنے آپ کو یہ دیکھو, تم اپنے آپ کو یوں پاؤ کہ تم طالب علم ہو.
کیا بات,
اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم یہ ہو کہ تم اپنے آپ کو دیکھو صبح کہ تم طالب علم ہو, اور اگر تم طالب علم نہ ہو تو جب صبح اٹھو تو تم اپنے آپ کو یوں پاؤ کہ تم علماء اکرام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے ہو, علماء اکرام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہو. اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا ہو کہ علماء سے محبت کرنے والوں میں سے ہو, علماء سے محبت کرنے والوں میں سے ہو, اور یہ چاروں کے علاوہ پانچویں درجے میں نہ ہو جانا. یعنی یا عالم ہو یا طالب علم ہو یا پھر علماء سے صحبت رکھنے والا, اٹھنے بیٹھنے والا ان کی مجلس میں اٹھنے بیٹھنے والا ہو, اور اگر یہ بھی نہ ہو تو قبر کا لکھنا ہو کہ ان محبت کرنے والا ہو. اگر یہ چاروں حال میں سے کسی حال میں نہیں ہے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے.
اللہ اکبر,
ہلاک ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. تو سرکار عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو بھی ارشاد فرما دیا تو کتنی تنبیہ کی بات ہے, کتنی وعید کی بات ہے کہ لوگ ایسا ٹائم آئے گا کہ لوگ ہے علم سے دور بھاگیں گے, لوگ کہ علم سے دور بھاگیں گے. سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ تو آئے گا لوگ علم سے دور بھاگیں گے. صحابہ اکرام کو تعجب ہو, یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا کہ لوگ علم سے دور بھاگیں گے؟ علم سے زیادہ میٹھی اور اچھی چیز تو کوئی ہے ہی نہیں. دیکھیں آپ کسی کو کہتے ہیں جاہل,
کسی کو جاہل کہیں تو کتنا برا بات ہے نا, کسی کو اگر کوئی جاہل کہہ دے تو کتنا برا مانے گا. لیکن جہالت لوگ پسند کرتے ہیں آج کل, جہالت کو لوگ پسند کرتے ہیں, ہم سے دور بھاگے. جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ لوگ علم سے دور بھاگیں گے تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ علم سے دور بھاگیں گے. سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں لوگ علم سے دور بھاگیں گے, اور جب ایسا وقت آئے گا تو پھر ان پر مختلف قسم کی بلائیں آئیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر مختلف قسم کی بلائیں ڈال دے گا, ان کو مبتلا فرما دے گا ان چیزوں میں. ان میں سے چند چیزیں کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ دعا کریں گے قبول نہیں ہوگی. آج یہ عالم ہے نا, بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں, یہاں لوگ قلعہ کھینچتے ہیں, تصدیاں گھماتے, دعا قبول اس لیے کہ عالم کے پاس جاتے نہیں ہیں, کہتے ہم خود ہی سیکھ لیں گے, ہے نا
جی,
حدیث خود پڑھ لیں گے, قرآن خود ہی سمجھ لیں گے, چلا کاٹیں گے لمبے لمبے چلے کاٹیں گے, کچھ ہوتا ہے اس سے دعائیں کریں گے لمبی لمبی, دعا قبول نہیں ہوگی. دوسری مصیبت کیا ہے؟ ارشاد فرمائی کہ کمائیں گے روزی میں برکت پڑے. آج دیکھیں ہر کوئی پریشان نظر آتا, حضرت دعا فرمائیے کیا ہو گیا بھائی, جتنا بھی کماتا ہوں سب ختم ہو جاتا ہے, برکت نہیں. مزدور بھی یہی کہتا ہے, لکھ پتی کروڑ پتی بھی یہی کہتا ہے, کیا ہوا تو جتنا کماتے ختم ہو جاتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا, برکت نہیں. برکت کے لیے ہم جاتے ہیں شیروں کے پاس دعا کرانے کے لیے. 99% لوگ جو آتے ہیں علماء کے پاس اور مشائخ کے پاس دعا کرانے کے لیے, وہ یہی ہوتی ہے روزی میں برکت ہو جائے, ہے نا, وہ دور آ گیا, کمائیں گے برکت نہیں ہوگی. تیسری بات سرکار نے فرمایا کہ ظالم حکمران ان پر مسلط کر دیے جائیں گے. کس پر؟ جو لوگ علم سے علماء سے دور بھاگیں گے ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے. میں کہیں اور کی مثال نہیں دے رہا, فلسطین کو دیکھ لو
جی,
یہودی قابض ہے, پاکستان کو دیکھ لو, ایسے لوگ حکمران بن چکے ہیں جن کی شکل دیکھ کر کے جو ہے آدمی کو لانت بھیجنے کا دل کرتا ہے. کشمیر دیکھ لو, ہندو قابض ہے, بہت سارے علاقے مسلمانوں کے ایسے ہیں جہاں پر غیر مسلموں کا راج ہے, یا ظالم قسم کے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں. سیریا کی مثال لے لو, اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں ظالم. کیوں؟ اس لیے کہ علم اور علماء سے جو دور بھاگا. اور چوتھی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی وہی خطرناک, ذرا کان کھول کے سنو اور یاد رکھو یہ بات, آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب مریں گے ایمان نصیب نہیں ہوگا, مرتے وقت ایمان سے خالی کریں گے دنیا سے. آپ دیکھ لیجئے بہت سارے لوگ, زلزلہ آ رہا ہے کلمہ پڑھنے کا وقت نہیں ملتا, کہیں بم پھٹ رہا ہے مسجد میں بم پھٹ رہا ہے, کہیں مدرسے میں بم پھٹ رہا ہے, کہیں راستوں میں بازاروں میں بم پھٹ رہے ہیں, فسادات ہوتے ہیں, لوگ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں. آج کل سیریا میں اتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں, راستے میں لوگ چل رہے گولی مار کے بھاگ جاتے ہیں. مریں گے کلمہ پڑھنے کا بھی وقت نہیں ملے گا, جس حال میں تھے اسی حال میں مر گئے, توبہ کرنے کا وقت نہیں ملے گا. علم اور علماء سے دور بھاگنے والوں کا یہ حال ہوگا. اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کسی نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے. تو نبی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے آس پاس بیٹھنا ضروری ہوتا ہے, اس کے پاس بیٹھ کر کے فیض حاصل کرنا ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی آخری رسول ہے, ان کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو اس نبی کا وارث کہا. سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے وارث ہے علماء ہیں, نبیوں کے وارث علماء ہوتے ہیں, اور اگر علماء ہی اور نبی کے وارث ہوتے ہیں, اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے, تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ولی جو ہوں گے ان نبیوں جیسے کام ضرور کریں گے, لیکن وہ عالم ضرور ہوں گے, عالم ضرور ہوں گے. کوئی ولی ایسا نہیں ہے جو عالم نہیں ہوتا, ہر عالم ولی نہیں ہوتا, لیکن ہر ولی عالم ضرور ہوتا. کوئی جاہل بن کے یہ نہیں کہہ سکتا میں اللہ کا ولی ہوں, جب تک کہ اس نے اللہ کے بتائے ہوئے دین کو پڑھا نہیں ہے, چاہے خود سے پڑھا ہو
چاہے کسی شیخ کے قدموں میں بیٹھ کے پاؤ یا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں وحدی علم ڈال دیا.
جب تک کہ اس کے پاس علم نہ ہو اس وقت تک وہ آدمی ولی نہیں ہو سکتا. ایک شخص گزرے تھے, انہوں نے ان کے ہاتھ سے بڑی کرامتیں ثابت ہوتی تھی, ان کے ہاتھ سے بڑی کرامتیں ثابت ہوتی تھی, تو لوگوں نے ان پہ اعتراض کیا کہ کسی مدرسے میں گئے نہیں ہیں, ان کے پاس علم نہیں ہے, یہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے, یہ سب شبہ بازی ہے. تو انہوں نے کہا ہاں ہاں میں کسی مدرسے میں گیا ہوں لیکن میں کسی اور طرح سے پڑھ چکا, میں کسی اور طرح سے پڑھ چکا ہوں, مجھے وغیرہ کا نام یاد نہیں ہے. لوگوں نے ان کا امتحان لینا چاہا. اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ کو اتنا علم ہے تو آپ کا امتحان لیتے ہیں. کہتے ہیں ٹھیک ہے, بس پوچھیے. طریقت کی بات نہیں, طریقت کے جواب دی. تصوف کی باتیں پوچھی, تصوف کے جواب کیے. شرک کی باتیں پوچھی, شرک کے جواب کیے. جب لوگ چلے گئے تو مریضوں نے کہا حضرت یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ کیسے چلی؟ تو آپ ساتھ فرمایا کہ طریقت کی بات ہوتی تھی کہ دائیں ہاتھ سے دیکھ کر کے پوچھتا تھا, وہاں غوث عالم دستگیر بیٹھے ان سے پوچھ کر کے جواب دے دیتا تھا, ان سے جواب سنتا تھا, اور جب شریعت کی بات ہوتی تھی تو امام اعظم برابر گئے تھے وہ مجھے بتا دیتے. جب تک کہ علم نہ ہو آپ کی ولی نہیں ہوتا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو تبارک و تعالیٰ دل میں انتاب دیتا ہے ان کے اندر علم. تو عالموں کے ساتھ, علماء ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ نجات کا ذریعہ ہے اس دور میں. اور یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی, یہ حدیث پاک سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سنائی گئی کہ اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے. جب یہ سرکار دوار سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے, کہا کہ یا حضرت آپ بغداد میں تشریف فرما ہے, آج کے علاقے میں رہتے ہیں, وہاں سے 200 دور سینکڑوں میل دور ایک علاقہ ہے کردستان. کردستان میں بہت سارے یہودی اور بہت سارے نصرانی رہتے ہیں, وہ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسلام نہیں لاتے. تو حضرت ان کے پاس چل کے وہاں پر تجدید کرتے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں. جب گئے وہاں پر تو دیکھا تو وہاں پہ سارے نصرانی نصرانی کرسچن جس کو کہتے ہیں سلیم پر مرے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اسلام کیوں نہیں قبول کرتے, آپ اسلام کیوں نہیں قبول کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم نے سنا ہے آپ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام تو ایسے تھے کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے, مردے کو زندہ کر دیتے تھے. تو آپ کے نبی کے فرق کے مطابق آپ کے علماء میں تو ایسا کوئی تو ہونا چاہیے جو کم از کم دو والے موجودہ کر کے دکھا دے, یہ والی کرامت کر کے دکھا دے. آپ نبی کے لیے موجودہ ہے, نبی کے لیے کرامت ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, یہ عیسیٰ علیہ السلام کا موجودہ آپ چاہتے ہیں میں دکھا دوں, میری کرامت کو دکھا دوں. تو ٹھیک ہے, مجھے ایسے قبرستان میں لے جاؤ جہاں پر بہت ہی پرانی قبریں ہوں, پرانی قبروں میں لے جاؤ. کہا ٹھیک ہے, پرانی قبروں میں لے کے جاتے ہیں. لے گئے پھر نہ وہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے ساتھ میں. اور پھر کہا آپ نے کہ میں اپنی کوئی قبر نہیں ڈھونڈوں گا, تم کو جو قبر پسند آئے تو سیدھا پرانی وہاں لے چلو. وہاں لے گئے, وہاں جا کر کے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ میں اس مردے کو زندہ کروں؟ میں نے کہا حضرت یہ قبر بہت پرانی معلوم ہوتی ہے, اس مردے کو زندہ کیجیے. تو کہا میں جو کہوں تم میں سے کسی کو کہہ دو تو اٹھ جاتے ہیں وہ سے آدم بلا رہے. مجھے شیخ عبد القادر بلا رہے, تم میں سے کوئی کہے. اس نے جا کر کہا اے مردے اٹھ جا, تجھے شیخ عبد القادر جیلانی بلا رہے. قبر پھٹ گئی, قبر کھل گئی, مردہ اندر سے باہر نکلنے سے ابھی دفن ہوا ہو. اور جب باہر نکلا تو سید پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے سے پہلے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ دانیال علیہ السلام کے زمانے کا آدمی, اس زمانے میں یہ فلاں فلاں کام کرتا تھا. اور پھر سے پوچھا, اس سے پوچھے اس کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ بتا کے تم کس کا امتی ہے؟ اس نے کہا میں دانیال علیہ السلام کے زمانے کا امتی. اور تو کھڑا کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا جب میری قبر خود بہت پھٹی مجھے لگا کہ قیامت آ گئی ہے, لیکن یہاں تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ تو سب کھڑے ہیں. سیدنا غوث پاک نے کہا اب آپ لوگ راضی ہو اس کرامت کو دیکھ کر کے, مان لے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت علماء جو ہے بنی اسرائیل کے نبیوں کی وجہ سے ہوں گے. تمام کے تمام نصرانی جو وہاں کھڑے تھے سب کے سب نے توبہ کی, سب کے سب مسلمان ہو گئے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی ایسی برکتیں رکھی ہیں سیدنا غوث پاک خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا کتب بنا دیا, دین کا کتب بنا دیا, جس جناب فیض صاحب نے ابھی ارشاد فرمایا. تو علم کی اتنی برکتیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے, جتنا ہو سکے علم کے ساتھ وابستگی, علماء کے ساتھ وابستگی, علم دین حاصل کرنے کے لیے جو ہے کوشش کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی طالب علم بنائے اور جو ہے اسی راستے میں ہمیں موت عطا فرمائے. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے تحت کچھ عرض کروں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب حق سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درشی پڑھ دی اللہ وسلم آج سے دو سال پہلے جہاں پر ایک جلسہ ہوا تھا میری والدہ محترمہ کے انتقال کے بعد, اور اس میں قدموں کی برکت کے بارے میں کچھ میں نے عرض کی تھی. تو آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اللہ والوں کے ہاتھوں کے بارے میں کچھ بات, اس دن قدموں کے بارے میں بات کی تھی, اس بار انشاءاللہ ہاتھوں کے بارے میں کچھ کریں گے. درشی پلجی اللہ مسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک راوی ہے, اور یہ حدیث پاک بخاری شریف میں ہے اور ابن عربی میں ہے, بحیثی میں ہے, بہت سارے کتب میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے, سب سے صحیح اور سب سے مضبوط روایت بخاری شریف میں ہے. سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے قربت حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے, کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی بھی میرا بندہ مجھ سے قریب اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے فرائض جو میں نے اس سے کیے ہیں, اس سے جو فرض کیے ہیں وہ ادا نہ کرے, اور جب وہ ادا کرنے کے بعد نوافل میں کوشش کرتا ہے, یعنی ایکسٹرا عبادت کرتا ہے, جتنی فرض ہے اس سے زیادہ عبادت کرتا ہے. موبائل ذرا بند کر دیں, بہت
سائلنٹ پر رکھو, بند کر
موبائل سائلنٹ پہ کر دیجیے مہربانی. تو جب وہ نوافل میں کوشش کرتا ہے تو وہ مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے, اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وہ مجھ سے اپنی پناہ چاہے, مجھ سے میری پناہ چاہے تو میں اس کو اپنی پناہ عطا کرتا ہوں, اور دوسری بات میں وہ جو کچھ مجھ سے مانگے تو میں عطا کرتا ہوں. یہ تو اللہ کی ولی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. تو ولی کا یہ مقام ہے تو نبی کا کیا مقام ہوگا؟ یہ ہر ولی کا مقام ہے, بلکہ ان اولیاء کرام کا مقام ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت بلکہ کرامت عطا فرمائی ہے کہ ان کے ہاتھوں سے ایسے کام صادر ہوتے ہیں کہ جو عام انسان کی طاقت سے باہر ہے, اس لیے کہ اس میں اللہ کی قوت شامل ہوتی ہے, اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت شامل ہوتی ہے. اسی حدیث کے تحت اور اسی موضوع کو لیتے ہوئے انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے دستے مبارک پر بیعت کی, آپ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی. فعلی و مال قلوبہم, اور اللہ تبارک و تعالی نے جان لیا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے, ان مومنوں کے دلوں کی کیا حالت تھی جب اے محبوب تمہارے ہاتھ پر ہاتھ انہوں نے دیا تھا, تو ان کے دلوں کی کیا حالت تھی وہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی, کہاں پر؟ شجر کے نیچے. وانزل سکینتہ علیہم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سکون نازل فرمایا. سکیرہ کہتے ہیں سکون کے, سکون نازل فرمایا اور ان کو ایک روشن فتح کی وعدہ عطا فرمایا کہ آئندہ بھی تمہارے لیے فتح ہے, آئندہ بھی تمہارے لیے فتح ہے. تو اللہ کی رضا اس میں ہے کہ سرکار کے ہاتھوں پہ بیعت کی جائے, سرکار کے ہاتھوں پر بیعت کی جائے. اور جنہوں نے سرکار کے ہاتھ میں بیعت کی ان کے ہاتھوں پہ لوگوں نے بیعت کی, کس پر کی؟ ہاتھوں پر گئے, ان ہاتھوں میں برکت چلی آ رہی. جس ہاتھ میں سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ کیا پھر اس کے ہاتھ میں کسی نے ہاتھ کیا, اس کے ہاتھ میں کسی نے ہاتھ کیا, اس کے ہاتھ میں کسی نے ہاتھ کیا, حتیٰ کہ غوث اعظم نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ کیا, اس کے بعد غوث پاک کے ہاتھ میں دوسرے نے ہاتھ دیا, حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا, لوگوں نے اپنے اپنے مشائخ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا. لیکن سنیے, جب بھی کوئی آدمی اپنے مرید کو مرید کرواتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ اگر شوق غوث اعظم کی سلسلے میں ہے تو کہتا ہے میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا, میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. اس لیے کہ مشائخ جو ہوتے ہیں وہ اپنے لوگوں کے نائب ہوتے ہیں,
بے شک
کیا ہوتے ہیں کے نائب ہوتے ہیں, جس سلسلے کے بھی ہوتے ہیں, چشتیہ کے ہو تو کہتے ہیں فلاں کے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, نقشبند کے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, دوسرے کے ہوتے ہیں تو کسی اور مدد کے. یہ سارے کے سارے ترک جو ہے کہاں جاتے ہیں؟ اس ہاتھ ہوتے ہیں جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا, لقد رضی اللہ عن المؤمنین ان یبایعونک تحت الشجرۃ, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جنہوں نے اے محبوب آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا, آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ایسا ہاتھ ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا مندی کا اظہار فرمایا, اور ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے اے محبوب آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, ان الذین یبایعونک, ان الذین یبایعونک, بے شک وہ جنہوں نے اے محبوب آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, کہ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا انہوں نے ایک اللہ سے بیعت لی ہے, انہوں نے اے محبوب ہاتھ میں ہاتھ کیا ہے, انہوں نے حقیقتاً آپ سے بیعت نہیں کی, انہوں نے تبارک اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیعت. سرکار کا ہاتھ جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن اللہ کی قدرت اس ہاتھ میں شامل ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس میں شامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آگے ارشاد فرماتا ہے, جد اللہ فوق ایدی, اے محبوب آپ کے ہاتھ کے اوپر جنہوں نے ہاتھ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت ان کے اوپر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت ان پر ہے. تو جس کو اللہ کے دست قدرت کی حمایت مل جائے اس سے زیادہ کامیاب کون ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ کامیاب کون ہو سکتا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت عشاء فرماتے ہیں, ورفعنا لک ذکرک, ہے سایہ ہے بول اونچا ہے تیرا, ذکر اونچا ہے تیرا, بول بالا ہے تیرا, اور کیا کرے جس سے حمایت کا ہو پنجا تیرا, کیا کرے جس سے حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. وہی ہاتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اور صحابہ اکرام کا جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما دے, جب اللہ فوق ایدیہم, انہیں کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے والے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ان کے بعد مشائخ آئے اور ان مشائخ کے ہاتھوں میں ہاتھ ہم نے دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ ہے, قدرت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت کا سایہ انہی مومنین پر ہے جنہوں نے اس سلسلے کو پکڑ رکھا,
بے شک
اس سلسلے کو پکڑ رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا دامن اقدس بھی ہمارے ہاتھوں میں رکھے,
بے شک
ہمارے ہاتھوں میں رکھے. تو ہاتھوں میں کیا کیا رکھا ہے اسی پر گفتگو کرتے جائیں گے, کہ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی ہاتھوں میں بڑی قدرت عطا فرمائی اور بڑی بڑی نعمتیں ان ہاتھوں سے جاری واری ہوئی ہیں, کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے ان میں سے دو یا تین کے بارے میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ سرکار کے ہاتھ اور انگلیوں کی کرامتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی کرامت عطا فرمائی, بڑی کرامتیں اور بڑی عزت عطا فرمائی. جب فرعون کے پاس بھیجنا تھا, فرعون کے پاس بھیجنا تھا, دو ہی آدمی تھے, سیدنا ہارون علیہ السلام اور بھائی سیدنا علیہ السلام. تو یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یار فرعون بڑا طاقتور ہے, اس کے پاس ہم جائیں گے تو وہ ہماری بات جھٹلا دے گا, وہ اپنے مکہ بادشاہ ہے, ظالم ہے, تو یار تو ہماری مدد فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے عطا فرمائے. ایک تو یہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کا ہاتھ جو ہے اپنے بغل میں تھوڑی دیر کے لیے رکھ لو, اپنا ہاتھ تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے بغل میں رکھ لو, جب باہر نکالو گے تو پھر ایسا ہوگا جیسے سورج چمک رہا ہے. کیا ہے؟ ہاتھ میں ایسے سورج چمک رہا ہے, دیکھنے والوں کی آنکھیں دیکھ نہیں پا رہی, اتنا سفید اور اتنا روشن کہ لوگ دیکھ نہیں پائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ قدرت, یہ معجزہ عطا فرمایا. اور دوسرا یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب طور پر تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ, یہ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ, یہ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے یا رب یہ میرا عصا ہے, یہ میرا عصا ہے, اس سے میں بکریوں کو ہانکتا ہوں اور ان کے لیے درخت کے پتے توڑتا ہوں وغیرہ وغیرہ, اور اس کے اندر میرے لیے اور بھی بہت سارے کام ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اس میں تمہارا ہاتھ لگ چکا ہے, ایسی شے ہے ہاتھ ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا, کئی عرصے سے ہاتھ میں ہے. ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اس کو زمین پہ رکھ دو, اس کو زمین پہ رکھ دو. زمین پہ جیسے رکھا تو کیا بن گیا؟ ایک چلتا پھرتا سانپ بن گیا. کیا بن گیا؟ چلتا سانپ بن گیا, ہلتا تھا گھومتا تھا, بھاگ رہا تھا یہاں سے وہاں. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھوڑے سے خوفزدہ ہوئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ خوفزدہ مت ہو, اس کو پھر سے پکڑ لو, اس کو پھر سے پکڑ لو, لا تخف, فرمایا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی, تم اس کو پکڑ لو, ہم اس کو کیا کریں گے پرانے شکل میں واپس لے آئیں گے. تو سانپ ہے, ہل رہا ہے, ڈوڑ رہا ہے, کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑتے ہیں تو پھر سے لاٹھی بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ پھر سے لاٹھی بن جاتا ہے. ایسی شے ہے کہ سانپ ہے جس کو دیکھ کے انسان بھاگ جائے, اور سانپ کو پکڑ لے آدمی تو سانپ کیا کرے گا؟ کاٹے گا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ہے, ہاتھ لگاتے ہیں تو لاٹھی بن جاتا ہے, چھوڑ دیتے ہیں تو دوبارہ سانپ بن جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں فرعون کے پاس, اور فرعون کی بڑی لمبی کہانی ہے, اس نے چیلنج کیا, ایک بہت بڑے جادوگر وغیرہ وغیرہ. تو پھر ایک میدان میں بلایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کرتے ہیں, یہ بہت بڑے جادوگر معلوم ہوتے ہیں, تو چیلنج کرتے ہیں ان کو. بہت سارے جو ہے دوسرے جادوگروں کو بلایا گیا جو واقعی میں جادوگر تھے, ان کو بلایا گیا, ان سے کہا گیا کہ اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیا نا اس مقابلے میں, جیسے آج کل ہمارے مشائخ اور دوسروں میں مناظرہ ہوتا ہے نا, اس ٹائم پہ اس نے مناظرہ کرایا لیکن پریکٹیکل جادوگری کا مناظرہ, کہا اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیا تو میں تمہارا دوست بن جاؤں گا, تم میرے بہت قریب ہو جاؤ گے, تمہیں بہت سارے انعامات ہوگا. جادوگر اس کے جھانکے میں آ گئے اور ایک میدان میں موسیٰ علیہ السلام کی تشریف لائے اور جادوگر بھی آئے کہ مقابلہ ہوگا جادوگری کا. موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں, کتنے ہیں؟ اکیلے ہیں. اور کہا جاتا ہے جادوگر تو سینکڑوں کی تعداد میں تھے, سینکڑوں کی تعداد میں. تو جادوگروں کا جو لیڈر تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا, 70,000 یا اس سے زیادہ لوگ اس مجمع میں موجود ہیں دیکھنے کے لیے کون جیتے گا کون ہارے گا. وہ آ کر کے کہتا ہے کہ اے موسیٰ آپ پہلے جادو دکھائیں گے یا ہم اپنا جادو دکھائیں؟ یہ اس نے ادب کر لیا. کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا ادب کر لیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تم ہی اپنا جادو دکھاؤ, تم ہی شروع کرو, بعد میں اپنا جو ہے معجزہ دکھاؤں گا. جادوگروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا, بلکہ یہ جو واقعہ ہے یہ قرآن میں ایک مرتبہ نہیں کم از کم 3 یا 4 مرتبہ لکھا. تو انہوں نے اپنا جادو کیا, حتیٰ کہ ایسا سوچا کیا انہوں نے کہ پورا آسمان پوری جو فضا تھی وہ سانپوں سے بھر گئی. بہت سارے سانپ جہاں نظر تو سانپ ہی سانپ لوگ ڈر جائے اتنے سانپ, پوری فضا جو ہے سانپوں سے بھر گئی. نام سانپ ہوتے ہیں کسی الگ الگ قسم کے سانپ, انہیں رسیاں پھینکی لکڑیاں پھینکی وہ سب سانپ بن کر کے منڈرانے لگے یہاں وہاں ہر جگہ تھی سانپ. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا اے موسیٰ جو تیرے ہاتھ میں ہے, جو تیرے ہاتھ میں اس کے اللہ ہے جو اس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا جس پہ ہاتھ لگا ہوا ہے اس کو آپ زمین پر رکھ دیتے ہیں. جیسے اس کو زمین پر رکھتے ہیں تو طور پر تو وہ سانپ تھا, یہاں مصر میں میدان میں وہ ایک اژدہا بن گیا. کیا بن گیا؟ اژدہا. اور اژدہا بن کر کے اس نے اپنا منہ کھولا تو ایک سانپ میں کتنے سینکڑوں سانپ جو ہوا میں نظر آ رہے تھے گھوم رہے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں وہاں, ان سب کو نگلنا شروع کر دیا. چند ہی منٹوں کے اندر سارے کے سارے جو سانپ تھے وہ سب ہوا ہو گئے. بلکہ اس سانپ کو دیکھ کر کے, اس اژدہے کو دیکھ کر کے بہت سارے فرعونی لشکر کے لوگ مارے. کہا جاتا ہے کہ 70,000 سے زیادہ کو تو اژدہا کھا گیا, 70,000 کو وہ اژدہا کھا گیا. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ جس اژدہے کا منہ اتنا بڑا ہو کہ تمام سانپوں کو کھا جائے اور 70,000 لشکریوں کو بھی کھا جائے وہ کتنا بڑا ہوگا, کتنا بڑا ہوگا. لیکن کرامت دیکھیے, موجودہ دیکھیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا, جس کے اندر سورج جیسی روشنی ہے. اس ہاتھ سے اس کو سے پکڑتے ہیں چھوٹا سا عصا بن جاتا ہے.
سبحان اللہ,
دوبارہ چھوٹا سا عصا بن جاتا ہے, دوبارہ چھوٹا سا عصا بن جاتا ہے. یہ ہے سرکار موسیٰ علیہ السلام کی معجزے کی طاقت اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کی قدرت, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ چھوٹے سے لاٹھی کو تو سانپ بن جائے, کبھی چھوٹے لاٹھی کو اژدہا بن جائے, لیکن کتنی قدرت ہے کہ پکڑے تو دوبارہ وہ عصا بن جائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ بناتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے ہے, میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اس کے آگے چلتے ہیں, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی قدرت عطا فرمائی کہ اس زمانے میں طب کا بڑا زور ہے. کیا ہے؟ طب کا بڑا زور ہے, میڈیسن کا بڑا زور ہے. اس زمانے کے جو ڈاکٹر تھے, طبیب تھے, وہ کہتے تھے کہ دنیا میں دو چیزوں کا علاج, تین چیزوں کا علاج نہیں ہے. جو مر گیا اس کو زندہ نہیں کر سکتے, جو مر گیا اس کو زندہ نہیں کر سکتے. بچپن سے پیدائش اندھا ہے اس کو آنکھیں نہیں دے سکتے, اس کو بینائی نہیں دے سکتے. اور تیسری اس زمانے میں بڑی مہلک بیماری تھی, اس کو کہتے ہیں اسپور, جو میں کہتے ہیں برف, عربی میں برف کہتے ہیں اور ہندی میں کہتے ہیں کوڑ, جس میں بڑے بڑے سفید داغ ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ انگلیاں بھی جھڑ جاتی ہیں, ٹوٹ جاتی ہیں, بڑی بدبو آتی جسم سے, بڑی ہی گھناؤنی قسم کی بیماری ہے. اس کو کہتے ہیں کوڑ, برف کی بیماری. کہتے تھے برف کی بیماری جو ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایسی برکت عطا فرمائی, ایسا معجزہ آپ کو عطا فرمایا کہ کوئی آدمی جب آتا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تو صرف اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تو جہاں جہاں ہاتھ پھیرتے وہاں سے کوڑ غائب ہو جاتا, وہاں سے کوڑ ایسا غائب ہو جاتا تھا کبھی کبھی اس کو کبھی کوڑ تھا ہی نہیں. اور کوئی اندھا آدمی جس کی آنکھیں ہیں ہی نہیں, جس کی آنکھوں کی جو گولائی ہوتی ہے نا, پتلیاں گولائی بہت جی کو کہتے ہیں انبول, وہ تھے ہی نہیں, وہ آتا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قدرت عطا فرمایا, یہ معجزہ عطا فرمایا کہ جس اندھے کے آنکھوں پر وہ ہاتھ پھیر لیتے, کھڈوں پر آنکھیں تو تھیں, کھڈوں پر ہاتھ پھیر دیتے اس کی آنکھیں آ جاتی, اس آدمی کی آنکھیں آ جاتی تھی. یہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی قدرت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طاقت ان اللہ والوں کے ہاتھ میں رکھی کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کو وہ پکڑتا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ بھی یہ معجزہ ہوا. سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ تھا, جنگ احد میں واقعہ ہے, ایک تیر آیا اور سیدھا میری آنکھ میں لگا. کہاں لگا؟ آنکھ میں لگا. اور ایسا لگا, ایسا پیمس ہوا کہ میری آنکھ گر گئی. تیر اندر گیا اور یہ آنکھ جو ہے پوری باہر آ کے زمین پہ گر گئی. سیدہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرماتے ہیں, اس تیر کو میں نے نکالا اور آنکھ کو اٹھا کر کے اپنے آقا کے پاس گیا. اپنے آقا کے پاس گیا کہ یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا سیدنا ابو قتادہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں رہتا؟
کیا بات ہے, بہت عمدہ, بہت عمدہ. سبحان
کیا اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے
جی.
کیا مسلمان نہیں تھے؟ کیا کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ اسی وقت کہہ سکتے تھے یا اللہ میری بینائی چلی گئی, میری یہ بات ٹوٹ گئی, نکل گئی, مجھے واپس رہے یا عطا فرما دے. ان کو پتا ہے کہ کام ہوگا تو حضور کے دربار میں ہوگا,
بے شک.
تو وہاں سے ہو یہی آتے ہو, جو وہاں سے ہو تو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. سرکار کی خدمت اندر سے حاضر ہوتے ہیں کہ یہاں رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آنکھ لیتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. کہاں لیتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں. اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اس سے کوئی دم نہیں فرمایا, کوئی دعا نہیں کی, کوئی دعا نہیں کی. سیدنا ابو قتادہ کو صبر کے ساتھ کھڑا کیا اور اس آنکھ کو واپس اس کی جگہ پہ لگا دیا. اس آنکھ کو اس کی جگہ پہ لگا دیا. سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روشا فرماتے مرتے دم تک وہ آنکھ دوسری آنکھ بہتر کرتی. اس آنکھ میں زیادہ نور تھا, پرانی آنکھ جو خراب نہیں ہوئی تھی, ٹوٹی نہیں تھی, پھوٹی نہیں تھی, باہر نہیں نکلی تھی, اس میں بینائی کم ہوتی گئی. اس آنکھ میں کبھی بینائی کم نہیں ہوئی, اس میں زیادہ اچھی طرح سے نظر آتا. یہ میرے سرکار کے ہاتھوں کا کمال, یہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا کمال ہے. ابو رافع یہودی بڑا خبیث شاطم رسول, گالیاں دیتا تھا وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو, گالیاں دیتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو. گالیاں دینے کا ایک ہی علاج ہے, اس کو قتل کیا. اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے, یہ میں نہیں کہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے. جو آقا کو گالی دے اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. اگر کہ اللہ کرتا ہو یا پہلے کر رہا تھا, حضور کو جس نے ستایا, حضور کے بارے میں برائی کی یا حضور کی ماں گندہ گستاخی کی, صاف لفظ میں کہتا ہوں گستاخی کی, انسلٹ کیا, وہ دائرہ اسلام کے خارج ہے اور اس کی ایک ہی سزا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے. اگرچہ وہ رو رو کر کے معافی مانگے, اگرچہ وہ رو رو کر کے توبہ کر لے, تب بھی اس کو قتل کر واجب, اس کی کوئی معافی نہیں. اس کی معافی اللہ کا اللہ کی طرف ہے کہ وہ اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے. توبہ اگر کر لیا اس نے, توبہ کر بھی چکا ہو, تب بھی اس کو زندہ نہیں رکھنا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قانون ہے. اگر پڑھنا ہے تو اٹھا کر دیکھ لیجیے شفا شریف میں قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے ثبوت اس پہ جمع کیے کہ شاطم رسول کو زندہ نہیں چھوڑنا جو مرتد ہو گیا. تو یہ شاطم رسول تھا, یہودی تھا. اب ظاہر ہے کہ جو آدمی اگر دین چھوڑ کر کے جائے, حضور کو ماں اللہ برا کہے, تو پھر تو اس کو قتل کیا جائے. یہ تو ایمان لایا ہی تھا, یہ تو یہودی تھا, یہ تو ایمان لایا ہی نہیں تھا, تب بھی اس پر حکم ہوا کہ اس کو قتل کرنا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود جو ہے ارشاد فرمایا کہ اس کو قتل کرایا جائے. عالم سیدنا عبداللہ بن زید یا کوئی اور ہے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کرتا ہوں یہ کام, میں کرتا ہوں. اس کا ایک محل تھا, اس کو پتا چل گیا تھا کہ اتنی گالیاں دی تو سزا تو ملے گی. اس نے بڑے انتظام کیے تھے, اپنے ایک کوٹھی بنائی تھی, اس کی بڑی بڑی دیواریں تھی, دروازے پر بند کر کے رکھتا تھا. لیکن قربان جائیے سرکار پہ, قربان ہونے والوں پر, انہوں نے جان کی باری کھیل کر کے وہ دیواریں پھلانگی, اس کے دروازے توڑے. اور ربی جو ہے خود ہی وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اندھیرے میں اس کے کمرے میں آخر کار پہنچ گیا, اس کے کمرے میں پہنچ گیا. جو موٹا تھا کبھی, کہتے ہیں کہ جب وہ سونے لگا
تو اس کو میرے قدموں کی آواز آ گئی کہیں سے, مجھے میرے قدموں کی آواز آ گئی. تو اس نے چیخ کر کے کہنے لگا, ارے کوئی بتاؤ شاید میرے کمرے میں کوئی ہے, میرے کمرے میں کوئی ہے. تو جیسے اس نے آواز لگائی تو میں نے اس کو چاقو مارا یا تلوار مار دی, جو بھی تھا ان کے ہاتھ میں مار دی, تلوار مار دی, تلوار مار دی. تو اس نے اور اسے چیخنا چلانا شروع کیا. میں واپس دروازے کی طرف گیا اور اندر سے دروازہ بند کر دیا. کیا کی؟ اندر سے دروازہ بند کر دیا. جب اس نے اور چیخ پکار کیا ہے مجھے کسی نے چاقو مار دیا ہے, مجھے کسی نے زخمی کر دیا ہے, تو میں نے اس کے نوکر آواز نکال کے کہا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا, تو وہ پھر سے میرے سامنے آ گیا. تو تھوڑا سا منیمن جان کے میں نے اس کو ختم ہی کر دیا. وہ سمجھا کہ مجھے کوئی بتانے کے لیے آیا ہے, میں اس کو وہیں پر ختم کر دیا. اب پھر اس کو بہت سارے نوکر کیا کرتے, کیا کرے؟ تو راوی فرماتے ہیں کہ جب یہ کام پورا ہو گیا تو بھاگنا ہے, بھاگنا ہے. جب میں بھاگنے لگا, جب اس کی دیوار ہے تو جب دیوار سے میں نے چھلانگ لگائی, دیوار پہ چھلانگ لگائی تو میری ٹانگ ٹوٹ گئی, ٹانگ ٹوٹ گئی. اور میرے جو ساتھی تھے وہ مجھے اٹھا کر کے ہم گھسیٹتے ہوئے چلے گئے سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہاں گئے؟ اب ٹانگ ٹوٹ گئے تو آدمی کہاں جائے گا؟ کس کے پاس جائے گا؟ طبیب کے پاس جائے گا, ڈاکٹر کے پاس جائے گا, آہ پکار کرے گا. وہ ظاہر ہے صحابی ہے, جو آپ کیسے جائے گا تو مجھے ٹھیک کر دے. لیکن وہی بات ہے, جو وہاں کے ہو یہاں کے ہو, جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. سرکار کی بات ہے تو پہ حاضر کر کے یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا تھا وہ تو میں نے کر دیا, اور کبھی اس کا سفایا کر دیا, لیکن یا رسول اللہ بھاگتے ہوئے اس کی دیوار پلان سے میں گر گیا, ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. سرکار جو آپ صلی اللہ علیہ یہ نہیں چاہتا میں میرے پاس کسی ڈاکٹر کے پاس جا برف پٹی کرا لے تو چاندی میں ٹھیک آئے گا. سرکار شاہ فرماتے کہ لیٹ جا, لیٹ جا, ٹانگ سیدھی کر. کہتے ہیں میں نے اپنی ٹانگ سیدھی کی. سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا نہیں فرمائی, نہ یہ کہا یا اللہ تجھے ٹھیک کر دے, نہ کسی اور اپنے کو بلایا. صرف کہ جب ٹانگ سیدھی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست اقدس کو ان کے ہاتھوں پہ رکھا. اور راوی فرماتے ہیں کہ جیسے ہاتھ رکھا اس کے بعد وہ پھیلانا شروع کیا, پھیلانا شروع کیا, ہڈی ٹوٹ گئی ہے. صرف نے پھیلانا شروع کیا تو ایسے جڑ گئی ٹانگ, ایسے ٹھیک ہو گئی کہ کبھی ٹوٹی ہی نہیں, کبھی ٹوٹے ہی نہیں تھی. یہ ہے اللہ کی قدرت سرکار کے سرکار دوار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. سرکار دوار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے بیماروں کو لایا جاتا تھا, بچوں کو لایا جاتا تھا. ایک مرتبہ ایک عورت نے ایک ایسے بچے کو لایا کہ جس کے سر پہ بال نہیں آتے تھے, جس کے سر پر بال نہیں آتے تھے. تو سرکار دوار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لایا گیا وہ بچہ, تو سرکار نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. کیا کیا؟ اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. جب سر پر ہاتھ پھیرا تو چند ہی دنوں میں بڑے خوبصورت اچھے دار بال آنے لگ گئے, بڑے خوبصورت بال لگ گئے. بات مشہور ہو گئی کہ اللہ کے نبی جو ہے جب ایک بچے کے جو تقریباً گنگا تھا اس کے سر پہ آپ نے ہاتھ پھیرا تو اس کے بال آنے لگ گئے. بات مشہور ہو گئی تو اس زمانے میں سرکار کے زمانے اکبر نے ایک اور آدمی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اس کا نام تھا مسلمہ قرضا, وہ نجد کے علاقے تھا, وہاں بہت سارا ہے. اس کا نام تھا مسلمہ قرضا, اس کو بھی لوگ نبی مانتے تھے, چند لوگ ہی تھے. تو قرضا اس لیے جھوٹا تھا, قرضا کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا جھوٹا. تو اس کے پاس بھی ایک عورت گئی, اس کے پاس بھی ایک عورت گئی, کہنے لگی میرے بچے کے بھی تھوڑے سے بال ہیں. کیا ہے؟ میرے بچے کے بھی تھوڑے سے بال ہیں. اللہ کے نبی اس کو بھی جھوٹا نبی کا جھوٹے کے دعویٰ کیا تھا. اس نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں, میرے بچے سر پہ بھی ہاتھ پھیر دیجئے تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, اس کے بس اچھے لمبے لمبے بال آ جائیں گے, تھوڑے سی بال ہیں اس کے. ظاہر ہے وہ تو جھوٹا تھا, خبیث تھا, منحوس تھا, منحوس کے ہاتھ میں کہاں سے برکت آئی. لیکن چونکہ تم عمر کا دعویٰ کر چکا تھا تو اچھا ٹھیک ہے, اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا. اس نے چند ہی دنوں میں جو بال اس کے سر پہ تھے وہ بھی جھڑ گئے. چند ہی دنوں میں اس کے سر پہ جو بال تھے وہ بھی جھڑ گئے, حتیٰ کہ یہاں تک آئے کہ وہ بچہ اتنا بیمار ہو گیا کہ چند ہی دنوں میں مر گیا, چند ہی دنوں میں مر گیا. تو منوج کے حال میں ہو سکی ہوگی,
اور اللہ کے والوں کے ہاتھ میں شفا ہو. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود شریف علی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم علم والحلم والحکم وعلى علی واصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں کتنی شفا قربان جائیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ. امت کے لیے اتنے مہربان اتنے مہربان اتنے مہربان کہ راوی فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی سے باہر تشریف لاتے ہیں تو ہر فجر میں فجر کی نماز کے بعد بہت سارے لوگ سرکار کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں. سرکار کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ نوکر چاکر اور چھوٹے بچے سرکار کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں. گرمی ہو سردی ہو کچھ بھی ہو وہ پیالے اور تشتریاں لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں جس میں پانی ہوتا. کیا ہوتا؟ پانی ہوتا تھا. اور جب سرکار دوارا مسجد سے باہر تشریف لاتے تو وہ اپنے برتن سرکار کے آگے رکھتے تھے کہ یا رسول اللہ اپنی انگلیاں اس میں لگا دیجیے اپنے ہاتھ اس میں لگا دیجئے. تو قربان جائیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گرمی ہو سردی ہو. مدینے میں صبح صبح بڑی سردی ہوتی گرمی ہو بھی سردی ہوتی صبح صبح اور سردی کے موسم میں کتنی سردی ہوتی ہوگی آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اور ایک نہیں دو نہیں درجنوں لوگ اس طرح کے برتن لے کے کھڑے ہوتے سردی میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اپنا دست مبارک ان برتنوں میں رکھتے ایک کے بعد دوسرے دوسرے کے بعد تیسرے چوتھے جتنے بھی ہوتے سب میں رکھتے. راوی فرماتے ہیں کیوں لے جاتے تھے سرکار کے ہاتھ والا پانی؟ لے جاتے اور اپنے بیماروں کو پلاتے تھے ان سے ان کو شفا حاصل ہوتی تھی. اور کیوں نہ ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم تو رحمت للعالمین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. تو آپ کے عادت سے اقدس میں شفا نہیں ہوگی تو کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ درجی پڑھ لیجیے اللہ بمبئی وبارک. تو بات چلی ان ہاتھوں کی, ان ہاتھوں نے جن چیزوں کو چھو دیا ان کیا کہنا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں مکہ شریف میں آپ نے وقت گزارا, جوانی میں بھی مکہ شریف میں وقت گزارا. جب مکہ شریف میں آپس میں قریش میں لڑائی ہو گئی کعبہ منظمہ کو بنا دیا. کعبہ منظمہ میں ایک پتھر لگا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں حجر اسود. مختلف روایتیں ہیں کہ جنت سے آیا ہوا ہے, ایک بہت بڑا یاقوت ہے جو آدم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے بھیج دیا گیا تھا. بہر اس کی برکتیں اس کی عظمتیں الگ ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے سرکار ارشاد فرماتے ہیں, ہاتھ کی بات کریے, سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ حجر اسود دنیا میں اللہ کا ہاتھ ہے. دنیا میں یہ اللہ کا ہاتھ ہے. دیکھیں میں آپ کو پھر سے بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے. جسم اور جسمانیات سے پاک ہے. اس کے لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے اس کے دو ہاتھ ہیں دو پیر ہیں دو آنکھ ہیں دو کان ہیں, اس طرح نہیں سوچنا چاہیے. وہ جسم سے اور جسمانیات سے پاک ہے. اس کے جسم اور جسمانیات تو مخلوق ہیں, یہ بات میں بنائی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. لیکن سمجھانے کے طور پہ سرکار بلکہ قرآن پاک میں بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی سمجھانے کے طور پہ. جس طرح میں نے ابھی عرض کیا تھا ید اللہ کی فوق الجسم, قرآن سے یہ فرماتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے. لیکن یہاں پر اصل مطلب ہے اللہ کا دست قدرت اس کی حمایت ان کے ہاتھ پر. اسی طرح سرکار یہ فرماتے کہ حضر ہے دنیا میں اللہ ہاتھ ہے. اس کو چننے والا کتنا خوش نصیب, کتنا خوش نصیب ہے حضر اسود کو چننے والا کہ جس نے اس کو چون لیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ چومنے والے کے تمام گناہ جو ہے وہ حضرت اسود جذب کر لیتا ہے, چوس لیتا ہے. تم اٹنے والا گناہوں سے پاک ہوتا. تو قیامت کے دن یہ حضرت اسود گواہی دے گا, اس کی آنکھیں ہوں گی اس کی زبان ہوگی. قیامت کے دن گواہی دے گا کہ یہ مسلمان نے مجھے چھوا ہے. اس حضرت اسود کو لگانے کا وقت آیا, پورے کعبہ معظمہ کو بنا دیا گیا تھا دوبارہ. حضرت اسود کو دوبارہ اس کی جگہ پہ لگانے کا وقت آیا تو قریش بڑی لڑائی ہو گئی, اس کو لگائے گا کون؟ الگ الگ قبیلے تھے نا, ظاہر ایک آدمی لگائے گا, ایک پتھر ہے اتنا, ایک آدمی لگ پچاس ساٹھ آدمی تو مل کے نہیں لگا سکتے, تو آپ کو سبھی لوگوں میں لڑائی ہوگی کہ اس کو لگائے کیسے, کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. آخر کار رات بھر بیٹھے رہے, بیٹھنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ صبح کی روشنی ہوتے ہی جو شخص کعبہ شریف کے اندر آئے گا یعنی حرم شریف کے اندر داخل ہوگا اس کا مشورہ لیں گے کہ کیا کیا جائے, اس سے مشورہ کیا جائے گا کہ حضرت اکبر کو کون لگائے گا. قریش کے کتنے قبیلے تھے نا, تو انتظار کر رہے ہیں کہ روشنی ہو, فجر کا وقت ہو. فجر کا وقت ہوا, روشنی تھوڑی سی نظر آئے نہیں, تو دیکھتے ہیں کون آتا ہے, حرم میں داخل کون ہوتا ہے, اللہ کے محبوب سرکار دو عالم سبحان اللہ تشریف لاتے,
سبحان اللہ سبحان
اللہ تشریف لاتے ہیں, تو آپ سے عرض کیا جاتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس الجھن میں پڑے ہیں کہ اس حضرت اسود کو کعبے کی دیوار میں لگائے گا کون, اور آپس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا, ہر قبیلہ کہتا ہے کہ ہمارا آپ کو لگائے گا. تو قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی علم اور فراست پر. آپ کو شاید فرمایا یہ بہت آسان ہے, یہ بہت آسان ہے, آپ ایک چادر لگا دو, چادر لگا دو, چادر کے اندر حضرت اسود کو رکھ دو, اور تمام قبیلے کے لوگ جتنے بھی ہیں ان میں سے ایک ایک آدمی چادر کے الگ الگ کونے کو پکڑ لے, چادر کے الگ الگ کونے کو پکڑ لے, اور پھر اس چادر کو جہاں حضرت اسود کو لگانا ہے حضرت اسود کو اٹھا کر کے چادر کو وہاں لے جائے, اور پھر اس حضرت اسود کو میں اپنے ہاتھوں سے لگا دوں,
کیا بات ہے,
اس حضرت اسود کو میں اپنے ہاتھوں سے لگاؤں گا. پھر اس کا اس مشورے کو مانا گیا, اور حضرت اسود کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا, خود اپنے ہاتھوں سے لگایا. اسی لیے حضرت اسود کا اگر بوسہ نہ مل سکے تو جن ہاتھوں اس کو لگایا ہے اس ہاتھوں کی برکت لینے کے لیے صرف ہاتھ سے لے کر کے چوم لے تو ہر سنت ادا, سب بھی سنت ادا ہو جائے. جن ہاتھوں نے حضرت اسود لگایا ان کی عظمت کا کیا کہنا, کہ انہی ہاتھوں نے کچھ اینٹیں مسجد قبا کی بھی لگائی. مسجد قبا وہ مسجد ہے کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا کہ یہ مسجد جو ہے تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی. مسجد سے لوگ بہت ہی بناتے ہیں, منافقوں نے بھی ایک مسجد بنائی تھی, اس کو توڑنے کا حکم آیا, اور جس مسجد کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا کچھ چند آپ نے اپنے ہاتھوں سے لگائی, اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ مسجد ہے تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بھی مسجد قبا میں جو شخص بھی مسجد قبا میں اس نیت جائے کہ دو رکعت نفل نماز وہاں پڑھوں گا, تو دو رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرہ کرنے کا برابر ہے. یہ برکت وہاں اس لیے ہے کو لگایا, اس کو بنایا ان پاک ہاتھوں نے, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک ہاتھوں نے اس مسجد کو بنایا ہے. تو مسجد قبا کی یہ برکت ہے, تو مسجد نبوی کی کیا برکت ہوگی, مسجد نبوی کی کیا برکت ہوگی. میں نے عرض کیا کہ وہاں تو میرے آقا کے قدم بہت لگے ہیں, وہاں تو میرے آقا آرام فرما رہے ہیں, لیکن یہ مت سوچیے گا کہ اس مسجد نبوی کو سرکار نے نہیں بنایا. بے شک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اینٹیں اٹھائی ہیں, اس کے لیے گارا اور پٹی اٹھایا ہے, اور مسجد کو اپنے ہاتھوں بنایا ہے. صحابہ اکرام میں سے بہت سارے صحابہ ایک ایک اینٹ اٹھا اٹھا کے لاتے تھے, بڑی بڑی اینٹ آتے تھے. آپ نے ایسا کیا کہ ایک ساتھ میں دو اٹھا کے لاتے, دو اینٹیں اٹھا کے لاتے. تو سرکار نے پوچھا سب ایک اینٹ اٹھاتے ہو, تم دو اینٹ کیوں اٹھا جاتے ہو؟ تو کتنی پیاری بات ہے سر, یا رسول اللہ سب لوگ اپنی اپنی اینٹ اٹھاتے ہیں ایک ایک لاتے ہیں, یا رسول اللہ میں آپ کی بھی نیند اٹھا کے لاتا ہوں, میں آپ کی بھی نیند اٹھا کے لاتا ہوں. سرکار نے اس مسجد کو بنایا, تو مسجد قبا میں ایک رکعت دو رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب ایسا ہے کہ ایک عمرہ کر لیا. آپ کو پتہ عمرہ کرنے میں کتنی محنت لگتی ہے, احرام باندھنا پڑتا ہے, نیت کرنی پڑتی ہے, طواف کرنا پڑتا ہے, دور سے آنا پڑتا ہے, طواف کرنا پڑتا ہے, دوڑنا پڑتا ہے صفا مروہ میں, اس کے بعد بال اتارنے پڑتے ہیں, اتنی محنت, کم از کم تین چار گھنٹے لگتے ہیں. اگر صرف مسجد عائشہ سے بھی اگر ہو کر آئے تو تین چار گھنٹے لگ جاتے ہیں, اور کتنی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, اپنے آپ کو بہت سارے کام لاگو کرنے پڑتے ہیں,
اس کے بعد ایک اترے کا ثواب ملتا ہے. اور مسجد قبا میں صرف دو رکعت نفل نماز پڑھ لو اس لیے کہ میرے آقا نے اس کو بتایا ہے پورے ایک عمرے کا ثواب. اور جس مسجد کو سرکار نے پسند فرمایا جس کا نام ہی مسجد نبوی ہو گیا اس کے لیے تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں بلکہ وفا و زفا میں یہاں تھے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں دو رکعت نفل نماز پڑھنا ایک حج ہے. ایسی برکت ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ. تو بات چلی شفا کی. تو ایک شخص سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بچپن میں, شاید کا نام عبداللہ ابن زید ہے, چھوٹے ہیں, سرکار کی بیعت میں حاضر ہوتے ہیں بچپن میں. سرکار نے ان سے پیار سے قریب لایا اور ان کے چہرے پر اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرا, چہرے پر اور سر پر ہاتھ پھیرا. جب سر پر ہاتھ پھیرا تو کہتے ہیں کہ سو سال سے زیادہ آپ عمر ہوئی اس صحابی کی, سو سال سے زیادہ عمر ہی اس صحابی کی, سو سال سے زیادہ عمر ہونے کے باوجود سر کے اور داڑھی کے بالوں میں ایک بھی بال سفید نہیں ہوا, سارے کے سارے بال کالے رہے, مرتے دم تک کالے رہے, ایک بھی بال سفید نہیں. اور ایک اور بچے کو لایا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, ان کے چہرے پر آقا کریم نے ہاتھ پھیرا, ان کے چہرے پر آقا کریم نے ہاتھ پھیرا. کہتے ہیں کہ وہ جس کمرے میں جاتے اندھیرا کمرہ ہوتا تو آپ کے چہرے کی روشنی سے وہ روشن ہو جاتا, کمرہ روشن ہو جاتا تھا. جس بچے کے چہرے پہ ان نے ہاتھ پھیرا اس بچے کی وجہ سے کمرہ روشن ہو جاتا تھا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے اقدس کا کیا عالم ہوگا جس پہ حضور ہاتھ پھیرتے ہیں, وہ شخص جو ہے اندھیرے کمرے میں چلا جائے تو وہ روشن ہو جائے, تو جس جگہ حضور تشریف لے آئے اس کا کیا عالم ہوگا. دروشی پڑھ لیجیے اللہ مطلب. تو کتنے ہی بیوقوف لوگوں کو کہتے ہیں حضور نور نہیں ہے. ارے جس کے چہرے پہ حضور ہاتھ پھیر دے وہ نورانی ہو جائے, جس کے چہرے پہ حضور ہاتھ پھیر دیں وہ نورانی ہو جائے, جو حضور کا چہرہ دیکھ لے ان آنکھوں کا کیا کہنا. سیدنا ثابت بنانی تابعی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سے بہت سارے صحابہ کرام کی ملاقات ہوئی. غالباً آپ نے سیدنا انس بن مالک اور سیدنا ابو طلحہ سے ملاقات کی, آپ ان کے ہاتھ پکڑ کے چھما کرتے. کس کے ہاتھ؟ صحابہ کے ہاتھ. کون تابعی ہے؟ سیدنا ثابت بنانی. صحابہ کے ہاتھ پکڑ کر کے چھما کرتے اور کہتے ہیں یہ وہ ہاتھ ہے جنہوں نے میرے آقا کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے. اس نے نہیں چومتا کہ میرا چاچا ہے, ماموں ہے, خالو ہے, باپ ہے, جو بھی ہے, اس لیے چومتا ہوں کہ ان ہاتھوں نے میرے آقا کریم کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے. ان آنکھوں کو چومتے, کہتے ہیں یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا, جنہوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھا ہے, یہ وہ آنکھیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ ہاتھ ملایا, آپ کے ہاتھ سے زیادہ نرم کبھی میں نے کوئی ریشم نہیں دیکھا, آپ سے آپ کے ہاتھ سے زیادہ خوشبودار کوئی مشک اور امبر نہیں دیکھا. آپ کسی کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیتے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ٹھنڈک جو ہے سینے تک چلی گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا یہ عالم. بلکہ بہت سارے صحابہ اکرام نے یہ روایت کی کہ جب بھی ہم حضور سے ہاتھ ملاتے تو ایسا لگتا کہ ٹھنڈے پانی میں ہمیں ہاتھ دے دیا ہے, ٹھنڈا برف جیسا ہاتھ, میٹھا میٹھا ہاتھ, اور اتنا نرم کہ لگتا تھا کہ ہم نے جو ہے ویلویٹ جس کو مخمل کہتے ہیں, مخمل یا بہت ہی باریک تھا ریشم, اس نے ہاتھ دیا ہے. آپ کے ہاتھ سے زیادہ نرم ریشم یا مخمل نہیں دیکھا, آپ کے ہاتھ میں وہ خوشبو تھی, اتنی ٹھنڈک تھی, اتنی خوشبو تھی کہ اس سے زیادہ ٹھنڈا کوئی برف نہیں ہوتا ہوگا, اس سے زیادہ خوشبودار کوئی عطر نہیں ہوتا. روشی پڑی آقا کریم جس شے کو ہاتھ لگا دیا
اس کا کیا کہنا کہ سیدہ عمر بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں تھی, مسلمان نہیں تھی, سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت پر تشریف لے گئے. راستے میں یہ قبیلہ آیا جس میں سیدنا سیدہ ام معبد رہتی تھی, اور ایسا وقت تھا کہ ان پر قحط آیا ہوا تھا, قحط سالی کا وقت, سوکھے کا وقت. سوکھے کے وقت کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, گھاس نہیں ہوتی, کوئی درخت میں پتے نہیں ہوتے, تو جانور جو ہوتے ہیں وہ بھی سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے, سوکھ کر کانٹا ہو جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اس قبیلے کے اس گاؤں کے پاس ٹھہرے. سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا اس مسلمان نہیں تھی, لیکن حضور کی مہربانی آپ نے کی, یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر میں آ رہا ہوں.
سبحان اللہ,
کھانے کے لیے کچھ کھا لے, بڑی شرمندگی ہو رہی ہے کہ کچھ پیش کرنے کے لیے ہے نہیں. اس نے کہا دودھ ہے. یا رسول اللہ جانوروں تھن سوکھے ہیں, دودھ نہیں ہے. تو کہا ٹھیک ہے, کوئی ایسی بکری لے آؤ, کچھ بکری لے آؤ. اس بکری کا کیا, دیکھا بکری کھڑی, اس کو لے آؤ. یہ دودھ نہیں دیتے, بوٹی ہے پتلی ہے, آپ دودھ نہیں دیتے. کہا ٹھیک ہے لے آؤ, پھر بھی لے آؤ. جب بکری کو لایا گیا, سرکار نے کہا برتن لے آؤ. برتن رکھا گیا بکری کے نیچے. اب جیسے ہی بکری کے نیچے برتن رکھا گیا, بکری نے خود بخود اپنے پیر پھیلا دی. سرکار نے آپ کی اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا, جہاں سے دودھ دیتی اس پہ ہاتھ رکھا اور کہا ابوبکر اس سے دودھ نکالو. کیا کیا, کہا ابوبکر اس سے دودھ نکالو. سیدنا ابوبکر نے دودھ نکالنا شروع کیا, پورے کا پورا برتن بھر گیا, پورے رکھ گیا برتن بھر گیا. ہاتھ میں دودھ پیا ابوبکر, سیدنا ابوبکر نے دودھ پیا اور کہا دوبارہ دودھ نکالو. جو بکری کبھی دودھ نہیں دے رہی ہے اس کے تھن پہ ان کو ہاتھ لگا دیتے ہیں, دودھ دینا شروع کر دیتی ہے. پھر سے کہا پھر سے نکالو, پھر سے پورا پیالہ بھرا, بڑا سا پیالہ پھر سے بھر گیا. کہا ام معبد کو دیا, کہا یہ تمہارے لیے ہے, دیکھتے ہیں کہ اشہد ان کا رسول اللہ, میں ایمان لے آئی کہ بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہے. سیدہ ام معبد کا ایمان لانے کا واقعہ یہی ہے کہ حضور کے ہاتھوں کی کرامت تھی. سیدنا عالیہ عبداللہ ابن عباس, سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل و قدر صحابی ہیں. سرکار نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود جو کچھ بھی میری امت کے لیے پسند کرے وہ مجھے پسند. کتنے جلیل و قدر صحابی ہیں. آپ کا ایمان لانے کا واقعہ بھی یہی ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ کے دل میں شاید پلٹ ہے, تو کہ موجودہ دیکھو اللہ کا نبی ہے, اگر یہ تو موجودہ دیکھو. تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے سامنے حضور کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بکری نہ ہو جس نے کبھی دودھ نہ چلا, جس نے کبھی بچہ نہ جنا ہو, جس نے کبھی دودھ نہ دیا ہو. چھوٹی سی ایک بکری لائی جاتی ہے جس نے کبھی بچہ نہ دیا ہو, یعنی کبھی جس نے بچہ دیا ہوگا وہی دودھ دے گی, جس نے کبھی بچہ نہیں دیا اس کو لایا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور اس کے سامنے دودھ نکال کر پیالے بھر بھر کے لوگوں کو پلائے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے یہ معجزہ دیکھ کر کے ایمان لایا. یہ معجزہ دیکھ کر سیدنا عبداللہ ابن مسعود حضور پر ایمان لائے, مسلمان ہوئے اور ایسے جلیل القدر صحابی ہوئے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ سیدنا عبداللہ ابن مسعود میری امت کے لیے پسند فرمائے وہ میں بھی پسند فرماتا. ایسے جلیل صحابی کا ایمان لانے کا واقعہ کیا ہے, حضور کے ہاتھوں کا معجزہ, حضور کے ہاتھوں کا معجزہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے. امام اہل سنت یہاں تک پاتے ہیں مالک کونین ہیں گو پاس رکھتے ہیں, جو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ والے, جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. علماء اکرام اس کی بڑی اچھی تشریح فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ خالی جو ہے نا اس کے دو مطلب ہے. ایک کا ہے مطلب بالکل خالی, کہ اس کے اندر کچھ رکھا ہوا نظر نہیں آتا, میں کچھ نظر نہیں آتا. اور دوسرے خالی کا مطلب ہے کہ صرف ہاتھ میں چیزیں ہیں,
تو دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں, تو ہاتھوں میں کچھ نظر نہیں آ رہا لیکن دونوں جہاں کی نعمتیں انہی ہاتھوں میں رکھی ہوئی ہیں. اور اگر صرف یہ کہا جائے کہ صرف ہاتھ میں, تو دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں, مطلب ہاتھ میں یہ کچھ ہے تو سینے مبارک میں کیا نہیں ہوگا, سینے مبارک میں کیا نہیں ہوگا. سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے, اسی لیے آپ نے اپنے ناخن مبارک جب تراشے تو جس طرح جب بال اتار کر کے صحابہ کو دیے, اسی طرح جب ناخن تراشے ہیں تو لوگوں کو عطا فرمائے. اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دلیل صحابی ہیں, آپ کے پاس کچھ ناخن ہیں سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور کچھ اور صحابی ہیں شاید انس بن مالک ہیں یا کوئی اور ہے. ایک نے عرض کی مرتبہ کہ جب میں مر جاؤں تو یہ میرے آقا کے ناخن میری آنکھوں پہ رکھ دینا, مجھے جب قبر میں لٹانا تو یہ ناخن جو ہے میرے آقا کے میری آنکھوں پہ رکھ دینا. اور ایک نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے آقا کے ناخن کو میری زبان پہ رکھ دینا. کتنی برکت ہوگی ان ناخنوں میں کہ صحابہ اکرام سمجھتے ہیں کہ ان ناخنوں کو اپنے ہاتھوں آنکھوں پہ لے کے جاؤں, اپنی زبان پہ رکھ کے لے اعمال کو انہوں نے کیا نہیں کیے ہوں گے. کتنی مرتبہ قرآن پڑھا ہوگا, کتنی مرتبہ جہاد کیا ہوگا, جان بھی ہوگی کیا ہوگا, سب کچھ قربان کیا ہوگا, قرآن پڑھا ہوگا, نمازیں پڑھی ہوگی, زکات کی ہوگی, کیا نہیں کیا ہوگا, اس کے باوجود وصیت یہ کرتے ہیں کہ جب میں جاؤں تو میری قبر میں جب مجھے لٹا دینا تو میری آنکھوں پہ میرے آقا کے ناخن رکھ دینا, یا میری زبان کے اندر نیچے میرے منہ میں زبان پر جو ہے میرے آقا کے ناخن رکھ دینا. تو کیسی برکت ہوگی میری آقا کریم کے ناخن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی میں, انگلی کے ہاتھ کا حصہ ہے, سیدنا عبداللہ ابن سیدنا ابن عباس سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں, یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لایا بعد میں, بہت بعد میں بدر کے بعد, لیکن یا رسول اللہ ایک چیز مجھے یاد ہے جس کی وجہ سے میں آپ پر ایمان لایا, کہ آپ جب چھوٹے تھے پنکھڑے میں تھے تو میں نے دیکھا یا رسول اللہ آپ ذرا بھی جب مایوس ہوتے مسکرانا بند کرتے تو چاند جو ہے بادلوں سے باہر آ کے آپ کو ہٹانے کی کوشش کرتا, بدری سے باہر آ جاتا, آپ اس کو دیکھ کے مسکراتے اور پھر انگلی اٹھا کر کے جس طرح انگلی اٹھا کر کے جس طرح اشارہ کرتے اس طرف چاند وہیں چلا جاتا. یا رسول اللہ آپ کی انگلی اشارے سے میں دیکھتا چاند ادھر ادھر ہوتا ہے تو میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی, تو اب جا کر کے میں اس وجہ سے یا رسول اللہ میں آپ کا ایمان لایا. میرے آقا کریم کی انگلی یہ معجزہ ہے, بلکہ جس انگلی سے اشارہ کرتے تھے چاند کو, اس چاند نے تو اپنے عشق کا اظہار بعد میں فرما دیا. مکہ شریف کا وقت سرکار اعلان نبوت فرما دی ہے, جب اعلان نبوت فرما دی تو بہت سارے لوگ کہتے جادوگر ہے اور بھی بکواس کرتے, واپس مشورہ ہوا کہ کسی ایسے آدمی کو لایا جائے جس سے مشورہ کیا جائے کہ کس طرح اس آدمی سے جان چھڑائی جائے, یہ بہت بڑا جادوگر ہے اور اس کے کھڑے پہ ماذا اللہ لوگ آئے جا رہے ہیں, مسلمان ہوتے جا رہے ہیں, تو باہر سے بلایا گیا, اس کو بہت دانشور لوگ سمجھتے تھے, اسے مشورہ دیا کہ اگر یہ جادوگر ہے نا تو جادو صرف زمین پہ چلے گا, اس کا آسمان میں جادو نہیں چلے گا, آسمان پہ اس کا جادو نہیں چلے گا. تو لوگوں نے عرض کی, ابو جہل نے آ کر کے چیلنج کیا, اے محمد ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اگر تم اس چاند کو ٹکڑے کر کے دکھا دو, چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دو. سرکار دوارا صلی اللہ تعالی وسلم پہ چاند کو انگلی سے ہلایا کرتے تھے, ادھر چاند تو آقا کا غلام ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا, اچھا ٹھیک ہے, ایک انگلی سے اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا, چاند دو ٹکڑے ہو گیا, حتیٰ کہ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایسا لگ رہا تھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے, ایک اس زمین پر گر جائے گا ایک دوسری طرف گر جائے, اتنا الگ الگ ہو گیا. چاند نے اپنا سینہ چیر کر کے دکھا دیا کہ میرے سینے میں بھی حضور کی محبت ہوئی, میرے سینے میں بھی حضور کی کری ہوئی ہے. دیکھا لوگوں نے کہ چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے, اس کے بعد کہا اچھا اتنا بڑا موجودہ, یہ بہت بڑا جادو ہے, اس کو ٹھیک کر کے دکھاؤ. انہوں نے پھر سے اشارہ کیا, چاند واپس اپنی جگہ پر آ گیا, چاند واپس اپنی جگہ پر آ گیا.
تو انگلیوں میں اتنی طاقت ہے تو ہاتھ میں کیا طاقت ہوگی؟ سورج اٹھتے تاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چار, اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی, نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات ہاتھوں کے اتنے ہیں کہ پوری رات بھی اگر بیان کیے جائے تو کب تھوڑا سا سو لوں گا اگر ٹائم ہے آپ لوگ پاس سننے کا.
جی
سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں کیا نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں پہلے کیا شعر کہہ رہا کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں, مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رہتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, آپ حدیث کے راوی ہیں اور یہ حدیث شریف جو ہے بڑی مشہور ہے بخاری میں بھی, آپ سے پوچھا گیا کہ یا ابو ہریرہ آپ کو اتنی ساری حدیثیں کیسے یاد ہیں, آپ کو اتنی ساری حدیثیں کیسے یاد ہیں؟ عرض کرتے ہیں کہ یہ بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ میں نے یاد نہیں رہتا تھا اور میں یہ ڈسٹربنس بہت کہ مجھے یاد نہیں رہتا تھا. صحابہ کرام میں سے وہ صحابہ تھے سیدنا ابو بکر سیدنا ابو ہریرہ کہ جو اصحاب صفا میں شمار ہوتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور مبارک کے پاس آپ نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی کہ میں حضور کی ہی باتیں سنتا رہوں گا اور حضور جو کچھ ارشاد فرمائیں گے وہ سنتا رہوں گا, اپنے سینے میں ڈالتا رہوں گا. اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیا تھا کہ حضور کو دیکھوں گا, حضور کی باتیں سنوں گا. حضور کے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا کبوترا ہے, اس پہ تقریباً 70 صحابہ بیٹھتے تھے, ان میں سے سب سے مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ ہے. آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ میں آپ کی باتیں سنتا ہوں لیکن یا رسول اللہ میرا حافظہ اچھا نہیں ہے, مجھے یاد نہیں رہتا, مجھے یاد نہیں رہتا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلا دو, اپنی چادر پھیلا دو. تو میں نے حضور کے حکم کے مطابق چادر پھیلا دی, اپنی جو ربا اوڑھتے تھے اس چادر کو انہوں نے پھیلا دی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے جیسے ہوا جیسے کوئی چیز جیسے آٹے کی چاول کی بوری ہو اس میں سے یوں کر کے اٹھاتے نا لپ بھر کے لپ بھر کے چیز اٹھاتے ہیں, اس طرح سے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہوا میں ہی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, کوئی آٹا بوری چاول کچھ ہے نہیں وہاں پر, ہوا میں سے ایسے لپ بھرا, ایسے ہی لپ بھرا اور جو چادر میں نے بھی کی طرف پھیلائی ہوئی تھی اس میں ڈالا, سرکار نے ڈال دیا. دوسری بار ایسے کیا, دوسری بار میری چادر میں ڈالا, تیسری بار میں ایسے کر کر کے میری چادر میں ڈالا اور ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو, اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے, وہاں بھی نہیں تو ہوتا تو بھائی کیا ہے کچھ دیا ہی کچھ دیا ہی نہیں بھائی کیا ہے کچھ دیا نہیں, آپ نے کیا سینے سے لگا اور کیا ملے گا, آپ نے کچھ دیا ہوگا تو ملے گا. صحابی تھے, عاشق رسول تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, فرماتے ہیں صحابہ سرکار نے جو کچھ بھی ڈالا اس چادر میں میں نے اس کو قبول کیا اور اپنے سینے سے لگایا. جب سے اپنے سینے سے لگایا حضور نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا ایک ایک حرف مجھے یاد ہے اور مرتے تم تک یاد. آپ کا کئی بار امتحان لیا گیا, ہر بار آپ امتحان میں پاس ہوئے اس لیے کہ آقا نے کچھ دیا تھا. اسی لیے تو آ رہا ہے پورا فرماتے ہیں مالک کون ہے نہیں دو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. تو خالی ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے تو بھرے ہوئے ہاتھ میں کیا نہ ہوگا, کچھ دے سکتے ہیں نا, آقا نے بغیر دکھائے دے دیا. سیدنا عثمان ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, صحابی ہیں, یہ سیدنا عثمان ابن عفان نہیں, یہ سیدنا عثمان العاص ہے. آپ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا حافظہ خراب ہے, مجھے کچھ یاد نہیں رہتا, یاد کرتا ہوں بھول جاتا, یاد کرتا ہوں بھول جاتا. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا یہ ایک شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے, ایک شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے, اس کا نام ہے خنزق, اس شیطان کا نام ہے خنزق. آپ نے سیدنا عثمان بن العاص کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا اے خنزق عثمان کے سینے سے باہر نکل. جیسے ہی ہاتھ رکھا شیطان رفو چکر ہوا اور سیدنا عثمان سے فرماتے ہیں اس کے بعد سے مجھے کوئی چیز بھولی نہیں ہے, ہر چیز جو یاد کی ہمیشہ یاد رہی, کبھی کچھ چیز میں آج تک کوئی نہیں بھولا, آج تک نہیں بھولا. اور یہی کرامت یہی معجزہ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل اور سیدنا عباس کے لیے بھی کہا کہ سیدنا عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا یا اللہ تو اسے علم دین کی اور اپنے خود کا فہم اور فقہ عطا فرما. بعد میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے سب سے پہلے قرآن کے مفسر بنے, سب سے پہلے قرآن کے مفسر سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے, بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور فرماتے ہیں اے عمر تم سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہو, اے عمر تم سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہو؟ تو سیدنا عمر نے یا رسول اللہ میں ہر چیز سے زیادہ آپ کو محبت کرتا ہوں, ہر شے سے زیادہ آپ کو محبت کرتا ہوں, ہر شے سے زیادہ آپ کی جان سے آپ سے محبت کرتا ہوں. تو سرکار نے پوچھا کیا اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو؟ کیا اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو؟ تو سیدنا عمر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پہ مزید رحمت کی بارش فرمائے, تھوڑی دیر کے لیے جھجکے جواب دینے میں, تھوڑی دیر کے لیے جھجکے جواب دینے میں سوچ رہے ہیں کہ کیا جواب, کہ جان زیادہ پیاری ہے یا جانے ایمان زیادہ پیاری ہے, سوچتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنا دست اقدس جو ہے عمر کے ہاتھ سینے پہ رکھا, فرمایا عمر بتاؤ کیا اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں؟ جیسے ہی حضور نے اپنا ہاتھ کے سینے پہ رکھا کہتے یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں, یا رسول اللہ میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا. یہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی کرامت اور معجزہ. اور کیا کچھ نہیں دیا سرکار نے لوگوں کو, کہ بہت ساری باتیں ابھی بتانی باقی ہیں. ایک شخص آیا سارے دوار میں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کہنے لگا یا رسول اللہ, کچھ لوگ آئے گھر کے قبیلہ آئے, یا رسول اللہ آپ بتائیں ہمارے دنیا کیا ہے, آپ بتائیں ہمارے کیا ہے؟ سرکار کہتے ہیں یہ تو کاہنوں کا اور جادوگروں کا کام ہے, یہ تو کاہنوں کا اور جادوگروں کا کام ہے. تو کہا پھر ہم آپ کو اللہ کے رسول کیسے مانیں, ہم آپ کی گواہی کیسے دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اپنے ہاتھ میں کچھ کنکریاں لے زمین سے کچھ کنکریاں اٹھائی. جب ہاتھ میں آ گئی کنکریاں پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا رسول تو یہ کنکریاں بھی مانتی ہیں, مجھے تو اللہ کا رسول یہ کنکریاں بھی مانتی ہیں. آپ کا یہ ارشاد فرمانا تھا تو کنکریوں میں سے آواز آنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی وسلم. یہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ کا معجزہ کہ مردہ شے کو زندہ فرما دیا. آپ نے کبھی کنکری کی زبان سنی ہے, اس کی آواز سنی ہے؟ اس دست اقدس میں آ جائے تو مردہ شے بھی زندہ ہو جائے, مرشدی زندہ ہو جائے. بلکہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس دو یہودی آئے, دل سے وہ ایمان تقریباً لا چکے تھے, آپس میں باتیں کرتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی اپنے آپ کو کہتے ہیں, اللہ کے رسول کہتے ہیں, اگر یہ اللہ کے رسول ہے تو ان کو پچھلی باتیں بھی پتہ ہوں گی, چلے سے پوچھتے ہیں جا کے. اس کو تین محدثین نے اپنی روایت میں لکھا ہے, بحقی میں بھی ہے شاید. تو یہ وہ یہودی جو تھے انہوں نے آ کے کہا یا اے اللہ کے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ باتیں آپ سے پوچھنی ہیں, آپ ہمیں بتائیں, آپ ہمیں بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو احکام جاری ہوئے تھے وہ نو حکم کیا ہیں, وہ نو حکم کیا ہیں؟ آپ کو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم توریت نہیں پڑھی, آپ امی ہیں,
آپ نے توحید نہیں پڑھی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نو کے نو احکام جو موسیٰ علیہ السلام پر ہزاروں سال پہلے اترے تھے وہ سارے کے سارے اسی وقت سنا دیے.
سبحان اللہ.
اسی وقت سنا دیے. وہ دو یہودی جو تھے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا تو بات تو صحیح حضور نے بتا دی. پھر کہا یا رسول اللہ یا محمد ہم آپ پر ایمان لے آئے صرف یہ بتا دیجئے کہ دسواں سوال جو ہمارے دل میں وہ کیا ہے. دسواں سوال جو ہمارے دل میں ہے وہ کیا ہے. چونکہ حضور کو پتا تھا کہ ان کو ایمان لانا ان کے نصیب میں ہے تو جو ان کے دل میں تھا وہ بھی بتا دیا. جو ان کے دل میں تھا سوال وہ بھی بتا دیا. تمہارے دل میں یہ سوال ہے. جیسے ہی سنا تو دونوں جو ہے حضور کے قدموں میں دونوں قدموں میں گرے. پیر بھی چوما اور حضور کے ہاتھ بھی چوما اور دونوں ایمان بھی لے دونوں ایمان بھی آئے. یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ یہودی بھی سمجھتے تھے کہ اگر کوئی اللہ کا برگزیدہ ہے تو اس کے ہاتھ بھی چومنے کے لائق ہے اس کے پیر بھی چومنے کے لائق ہے. یہ یہودیوں کا اس زمانے سے ایمان ہے. کس زمانے سے؟ جب یہودی مذہب چلا آ رہا ہے. افسوس کہ آج کے زمانے کے یہودی کہتے ہیں کسی کا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے. آج کے زمانے کے یہودی ہیں سمجھ گیا نا میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کسی کے ہاتھ چومنا شرک ہے. ارے بھائی ہاتھ چوم کر کے تو لوگ ایمان لائے ہیں. ایمان والے ہاتھ چومتے ہیں بےمان ہاتھ نہیں چومتے. ان ہاتھوں کی کرامت کا کیا کہنا. سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا تو خواب میں مجھے میری نیند میں تمام دنیا کے جتنے بھی خزانے ہیں ان خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں دے دی گئی.
سبحان
اللہ. ان خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں دے دی گئی. جو چابیاں حضور کے ہاتھ میں ہیں ان کے لیے سرکار اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرماتے ہیں سچی بات سکھاتے ہوئے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے ہیں. مالک کل کہلاتے ہوئے ہیں. مالک کل کیوں نہ کیونکہ یہ اللہ کے نائب ہیں. اللہ کے سچے نائب ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کئی جگہ ایک قرآن کے اندر میں دو کرسچن صاحب کو بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما دے ید اللہ فوق ایدیہم بلکہ ایک جگہ تو اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھ کو اپنے ہی فعل سے مطابق فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولا رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی وما رمیتا اذ رمیتا لیکن اللہ رما. اس کا مطلب ہے کہ محبوب جس وقت تم نے پھینکی تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی. جس وقت تم نے پھینکی جو چیز پھینکی وہ تم نے نہیں پھینکی وہ اللہ ہی نے پھینکی. میں آپ کو کہہ سکتا ہوں یہ واقعہ دو مرتبہ ہوا. ایک نہیں دو مرتبہ ہوا. ایک مرتبہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم جو ہے ہجرت فرمانا چاہ رہے اور آپ کے گھر کے آس پاس گھیرا ڈال کر کے قریش کے لفظ میں کھڑے ہیں تلواریں لے کر کے. سیدنا علی آپ کے بستر پر سوئے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ باہر جانا چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ باہر گھر کو گھیرا ہوا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے کنکریاں اٹھاتے ہیں زمین سے کنکریاں اٹھاتے ہیں اور جیسے ہی اپنے گھر کے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ کنکریاں ہوا میں پھینک دی. وہ کنکریاں جو کنکریاں تھا دیوار اس کو ہوا میں پھینک دیا. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کچھ شے زمین سے اٹھائے پتھر کنکر یا مٹی اٹھائے اور پھینکے تو جس طرف آپ کا ہاتھ جائے گا اسی طرف وہ مٹی اور کنکریاں جائیں گی. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے گھر کو انہوں نے گھیرا ہوا تھا 360 ڈگری 360 ڈگری چاروں طرف پوری طرح سے گھیرا ہوا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نے مٹی اور کنکریاں پھینکی تو وہ ایک ہی ڈائریکشن میں نہیں گئی. ساری 360 ڈگری جو ڈائریکشن ہے چاروں طرف ہر کافر ہر مخالف کی آنکھوں میں کہیں ایسے اندھے ہو گئے کہ سیدنا ابو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق ان کے درمیان سے گزر گئے ان کو نظر بھی نہیں آئی.
تو کوئی شخص پٹی پھینکے تو ایک ہی ڈائریکشن میں جائے گی, ایک ہی دشا میں جائے گی, ایک ہی سمت میں جائے گی. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا موجودہ یہ ہے کہ پھینکتے ہیں جس ارادوں سے, ہر کافر کی آنکھ میں چاروں طرف کفار کھڑے ہیں, ہر ایک کی آنکھ میں جاتا ہے تو حضور کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں پاتا. حنین کا واقعہ ہے, جنگ چل رہی ہے. حنین کی جنگ میں بظاہر کفار غالب آ رہے تھے اور سیدنا سلامہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کے راوی ہیں. آپ عرض کرتے ہیں, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کے کھچر پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ لڑ رہے تھے, جنگ لڑ رہے تھے. بڑا طویل واقعہ ہے. اس میں مسلمانوں کو بظاہر شکست ہونے والی تھی, شکست ہونے والی تھی اور مسلمان پیچھے ہٹ رہے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے کفار کے آس پاس, کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ مسلمان دور ہو گئے ہیں, انہوں نے حملہ بول دیا. اس پر صلی اللہ تعالی وسلم نے حملہ بول دیا کہ اب یہ جو ہے اکیلے ہوئے تو ان پر حملہ بول دینا چاہیے تاکہ ان کو ماشاء اللہ قتل کر دیا جائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سواری سے نیچے تشریف لائے اور کنکریاں اٹھائے اور اللہ نے قسم کھا کر کے کنکریوں کو ہوا پھینک دیا. سیدنا سلامہ بن اقوا اور دوسری جگہ سیدنا انس بن مالک بھی اس حدیث کے راوی ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کوئی ایک بھی کافر نہیں تھا جس کی آنکھ میں وہ کنکریاں نہ گئی, ایک بھی کافر نہیں تھا جس کی آنکھ میں وہ کنکریاں نہ گئی ہو, اور سب کے ساتھ اپنی آنکھ میں مرتے رہیں گے اور اس کی وجہ سے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا. جو شکست ہونے والی تھی وہ فتح میں تبدیل ہو گئی. کیسے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جب وہ کنکریاں پھینکی تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمى. اے محبوب یاد کرو جب آپ نے پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پھینکی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پھینکی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو اللہ نے ایسے موجودہ عطا فرمائے, ایسی قدرت ہاتھوں میں فرمائی کہ کتنی حاضر بھائی اس سرکار نے ان ہاتھوں کے ساتھ فرمائی. سلیح میڈیا کا موقع ہے, 1300 یا 1400 آدمی جمع ہے. یہ حدیث بہت ساری ترک سے روایت ہے. کہ 1300 یا 1400 آدمی جمع ہے اور پانی کی شدید ضرورت ہے. اب پانی نہیں ہے تو لوگ تیمم کر سکتے ہیں, تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. نہ پینے کے لیے پانی ہے نہ وضو کے لیے پانی ہے. حضور کے پاس آتے ہیں, یا رسول اللہ مدد فرمائیے, یا رسول اللہ مدد فرمائیے. تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی کسی کے پاس ہے, تھوڑا سا پانی کسی کے پاس ہے. تو راوی عرض کرتے ہیں کہ ایک تھوڑا سا پیالہ, چھوٹا پیالہ حضور کے پاس آیا گیا, حضور کے پاس لایا گیا. جب حضور کے پاس لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ اپنے ڈال دیے, اپنا ایک ہاتھ اس میں ڈال دیا. جب ایک ہاتھ اس میں ڈالا, کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ وہ چھوٹا سا پیالہ جس میں پکڑا ہوا تھا, انگلیوں میں سے پھرنے سے پانی باہر جاری ہونا شروع ہو گیا. ایسا جاری ہونے لگا کہ جیسے نہریں بہ رہی ہیں. کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور دوسرے صحابہ نے تو اس پانی کو پینا شروع کر دیا, اس سے نہانا شروع کر دیا, لوگوں نے اسے وضو کرنا شروع کر دیا, بہت سارے صحابہ نے اس کو پینا شروع کر دیا. اور حتیٰ کہ سب کے سب تقریباً 1300 یا 1400 آدمی تھے, سب نے اپنا وضو بھی فرما لیا, اس کی پیاس بھی بجھا لی اور اس کے انگلیوں کو بھی اس سے نہا لیا. اعلیٰ حضرت کسی نے ارشاد فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ واہ, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری. واہ واہ, قرض لیتی ہے نا پرہیز جاری. واہ واہ, انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندی پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ واہ, میرے آقا کا موجودہ ہے. اور پنجاب رحمت سرکار آ رہا ہے, اتنا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ انگلیاں پانچ ہوتی ہیں, انگوٹھا اور چار انگلیاں اور پانچ,
اور پنجاب کہتے ہیں اس علاقے کو جس میں پانچ ندیاں بہتی ہیں, پنج مطلب پانچ, آب مطلب پانی, اس لیے پنجاب کو پنجاب اس لیے آزاد ہے جس میں پانچ ندیاں بہتی ہیں الگ الگ. تو سرکار اعلیٰ حضرت حضور کے ہاتھ کو فرماتے پنجاب رحمت, پنجاب ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری, واہ واہ. اور ایک بار نہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ موجودہ کئی بار ہوا ہے, اس لیے کہ روایت میں آتا ہے کسی جگہ راوی فرماتے ہیں کہ 1400 آدمی تھے, کسی جگہ کہتے ہیں کہ 50 آدمی تھے, کسی جگہ کہتے ہیں کہ 80 آدمی تھے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو موجودہ جو ہے سرکار کا ایک بار نہیں کئی بار ہوا ہے. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو پانی سرکار کی انگلیوں سے نکلا ہے, سرکار کی انگلیوں سے نکلا ہے, وہ زمزم سے بھی افضل ہے, حوض کوثر سے ملنے والے پانی سے بھی افضل, جنت کی نہروں کے پانی سے بھی افضل. اس لیے ایسا پانی دوبارہ ملنے والا نہیں, ایسا پانی دوبارہ ملنے والا نہیں. حوض کوثر ملیں گے پیلیں گے, حوض کوثر میں پانی جنت سے آ رہا ہے, ٹھیک ہے. سلسبیل اور تسنیم دو بڑی نہریں ہیں جنت کی, اس کا پانی کوثر میں آ رہا ہے. جنت کی نہریں اگر ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تو وہ ہمیشہ پیئیں گے. زمزم دنیا میں ہیں الحمدللہ, ہم اور آپ بار بار جا کے پیتے ہیں, لیکن جو حضور کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا ویسا پانی کبھی نہیں ملے گا. تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں ہم فرماتے ہیں کہ لوگ تو وضو کرنے میں لگتے, سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ اس پیالے میں جہاں پر حضور کی انگلیاں موجود تھی اس پیالے میں اپنا کنواں لگ گیا کہ وہیں سے پیتا رہوں گا, ایسا پانی تو کبھی ملے گا. ایسا تو دوسرا پانی نہ دنیا میں ہے نہ جنت. سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے جب یہ پانی پی لیا, اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اے صحابہ کرام کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ حیرت انگیز ایمان کس کا ہے, سب سے زیادہ حیرت انگیز ایمان کس کا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فرشتوں کا ہوگا, فرشتوں کا ہوگا. تو حضور نے فرمایا نہیں, اس لیے کہ فرشتے تو سب دیکھتے ہیں, آسمان بھی دیکھتے ہیں, زمین بھی دیکھتے ہیں, جنگل بھی دیکھتے ہیں, جنت بھی دیکھتے ہیں, قرآن اتر رہا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں. ان کو تو اللہ کی جو ہے قدرت, اللہ کی ایمانی سب کے سامنے, ان کا ایمان لانا اچھی بات ہے, لیکن حیرت انگیز بات نہیں ہے. تو کون ہوگا جس کا ایمان حیرت انگیز؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر انبیاء علیہ السلام کا ایمان ہوگا حیرت انگیز, تعجب خیز. تو وہ نے اشارہ کیا نہیں, اس لیے کہ ان پر تو فرشتے آتے ہیں, ان کو بھی نازل ہوتی ہے, تو وہ تو عینی شاہد ہیں ان باتوں کے, ان کا ایمان ضرور ہم اچھا ہے مضبوط ہے, لیکن حیرت انگیز اتنا نہیں. تو صاحب یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتا دیجیے. تو صحابہ اکرام کو تسلی دی اور ہمارے لیے خوشخبری حضور نے ارشاد فرمائی, سب سے زیادہ حیرت انگیز ان لوگوں کا ایمان ہے کہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا, میرے بعد آئیں گے لیکن میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار, اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار. خوشخبری ہے ہمارے لیے, یہاں تک فرمایا وہ میرے محبوب ہے, میں ان کا بھائی, وہ مجھے بڑے محبوب ہے جو بات میں ہے زندگی داخل کر. تو سرکار عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھوں میں کیا نہیں ہے, سرکار ارشاد فرماتے ہیں, بلکہ راوی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار سورج گرہن ہوا, سورج گرہن میں ایک نماز خاص پڑی جاتی ہے, اس نماز کو کہا جاتا ہے نماز کسوف. تو سرکار نے وہ نماز ادا فرمائی صحابہ نے ان کے پیچھے, تو اس نماز کے دوران سرکار ایک قدم آگے گئے پھر پیچھے گئے, آگے گئے پھر پیچھے گئے, ہاتھ اٹھا کے واپس نیچے کیا. صحابہ اکرام نے دیکھا, نماز جب پوری ہوئی تو عرض کی یا رسول اللہ ہم نے آج ایک عجیب منظر دیکھا کہ نماز پڑھاتے ہوئے آپ تھوڑا سا آگے چلے گئے پھر پیچھے آئے, تو کیا بات ہے, تو یہ کیا بات ہے؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو جنت میرے سامنے آ گئی, جنت میرے سامنے آ گئی. اور جنت کے باغوں میں سے آپ کو پتا ہے انگور وغیرہ ہوتے تھے, تو اندر کوشے لٹک رہے تھے, تو اگر میں اس میں میرا دل چاہا کہ میں آگے جا کر کے ایک کوشا اٹھا لوں, ایک کوشا انگور کا نکال لوں, خدا کی قسم اگر وہ کوشا لے لیتا تو دنیا مل کے کھاتی لیکن ختم نہ ہو. ایک انگور کا خوشہ اگر میں جنت سے لے لیتا تمام یا قیامت تک کھاتے لیکن وہ ختم نہ ہوتا. تو یہ تو جنت کے پھل کی بات ہے. تو کہے تمہیں اردو میں ہاتھ لگائے اس میں کوئی کرامت نہیں ہے, جنت کا پھل تھا اس لیے ختم نہ ہوتا, لیکن میں آپ کو بتاؤں جس چیز کو اردو ہاتھ لگا دے وہ جنت کے جیسا ہی ہو جاتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ہم جنگ میں تھے اور جنگ کے دوران کھانا ختم ہو گیا, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کھانا پینا ختم ہو گیا. صحابی تھے, کر سکتے ہیں یار اب کھانا کھلا دے, کھانا آسمان میں بھیج دے, ہر یا دعا کرتے ہیں اللہ بھوک مٹا دے. لیکن ان کو پتا ہے جو واقع ہو یہیں آج کے ہو, تو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. سرکار سے عرض کرتے ہیں, سرکار نے کہا کیا ہے تمہارے پاس؟ اور فوج میں آپ کو پیسے ہو آپ کو کتنے سینکڑوں آدمی ہوتے ہیں, اور جو فوج جب گئی تھی تو کتنی دور گئی ہوگی مدینے پاک سے, دور مسافر سے گئی تھی, اسی لیے تو کھانا ختم کیا, کتنے دنوں کا سفر تھا. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کیا ہے تمہارے پاس؟ تو سب نے مل کر کے ڈھونڈا ڈھانڈا جو کیا ملتا ہے, دیکھیں نکالا تو صرف اور صرف 21 کھجوریں. کتنی؟ 21 کھجوریں, 21 21 کھجورے. کسی کو پیڑ بھرنے کے لیے کافی نہیں, ایک آدمی کھا جائے گا 21 کھجورے, چار اس کا ایک آدمی کا پیڑ بھر جائے. 21 کھجورے سرکار کی بارگاہ اقدس میں پیش کی گئی. راوی فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ کہ حضور نے ان کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا, ان پر اپنا ہاتھ رکھا اور دعا دی اور کہا کہ لوگوں کو کھلانا شروع کرو. ایک آیا اس نے کھایا, دوسرا آیا اس نے کھایا, پوری کی پوری فوج نے کھایا, ختم نہیں ہوا. اور آخر کار مدینہ شریف واپس آ گئے, پورے سفر میں انہیں کھجوروں پر گزارا ہوتا گیا. وہ میرے آقا کریم کے ہاتھ لگانے کا موجود ہے. پھر جب وہ کھجوریں لے کر کے مدینہ شریف آ گئے, حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ ان کو اپنی تھیلی میں رکھ لو اور اس کو الٹنا نہیں, اس کو الٹنا نہیں اور اس کو کھاتے رہو, الٹو گے نہیں قیامت تک کے. اگر الٹو گے نہیں اس تھیلی کو تو قیامت تک یہ کھجوریں چلیں گی. ابو ہریرہ ارشاد فرماتے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد, سیدنا ابو صدیق کے پردہ فرمانے کے بعد, اور سیدنا عمر فاروق کے پردہ فرمانے کے بعد 20 سال تک میں اس میں سے کھجوریں کھاتا رہا. آخر کار اس میں کھجوریں ختم نہیں ہوئی. لیکن افسوس کہ جس دن سید عثمان کو قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا, اس گہما گہمی میں وہ تھیلی مجھ سے گم ہو گئی, ورنہ وہ تھیلی میں سے آج تک لوگ کھا رہے ہوتے, تھیلی میں سے آج تک لوگ کھا رہے ہوتے. تو چند باتیں تھوڑی سی آج کروں, پر موڈ ہے لوگوں کا سننے کا, باتیں اور بہت ہیں, 10 منٹ میں انشاءاللہ کروں. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے, خندق کا موقع ہے, خندق کی جنگ چل رہی ہے. ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, خندق کا موقع آپ کو پتا ہے کہ جنگ ہوئی ہے مدینہ شریف کے باہر. تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے پر ایک کھڈا پھٹا گیا بہت لمبا تھا, کہ کوئی جو ہے اس کو پار نہ کر سکے, مدینہ میں آ نہ سکے. اس کو کہتے ہیں خندق, خندق کے مطلب کیا گہرا کھڈا. تو کھڈا کھودا جا رہا تھا, خندق کھودی جا رہی تھی, تو لوگ پھاوڑے تھے کڑاہی سے وہ خندق کھود رہے تھے. تو ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, یا رسول اللہ ہم خندق کھود رہے ہیں, لیکن بیچ میں ایک بہت بڑا پتھر آ گیا, ہم سب مل کر کے اس پتھر کو توڑنا چاہتے ہیں, ٹوٹتا نہیں, اٹھانا چاہتے ہیں اٹھتا نہیں. تو آپ ہی کچھ کیجیے, یا رسول اللہ آپ ہی کچھ کیجیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, آپ نے اپنی تلوار اپنے ہاتھ میں لی, اور راوی ارشاد ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کے پاس گئے اور تلوار کی صرف ایک ضرب لگائی, جس پتھر کو صحابہ کرام ہٹا نہیں سکتے تھے, ہلا نہیں سکتے تھے, اٹھا نہیں سکتے تھے, توڑ نہیں سکتے تھے, اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ضرب لگائی, تو راوی ارشاد فرماتے ہیں کہ ریزہ چورا چورا ہوا. راوی کہتے ہیں کہ وہ ریزہ چورا چورا ہو گیا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھ سلام, جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق پر موجود ہے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ کچھ کھا سکتے, آپ میرے ساتھ کچھ کھانا کھا لیں. مختصر بتاتا اس لیے کہ پھر بات لمبی ٹائم بہت ہوئی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آپ نے عرض کی, رسول اللہ آپ اور ایک دو آدمی میرے ساتھ چلے, میری بیوی نے کچھ کھانا بنایا ہے,
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھا فرمایا چلو چلو آج جابر کے گھر پہ دعوت ہے, چلو چلو آج جابر کے گھر پہ دعوت ہے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے, اپنی بیوی کے پاس جا کر کہتے ہیں اپنی زوجہ سے کہتے ہیں تم نے کیا پکایا ہے؟ دیکھیے میں نے تھوڑا سا کھانا پکایا ہے, دو چار آدمی کافی ہوگا. سیدنا جابر کہتے ہیں حضور نے تو پوری فوج کو بلا لیا ہے. تو کیسی ایمان والی عورت ہے, کہتی جب حضور نے ارشاد فرمایا تو انتظام بھی آپ ہی کریں گے, انتظام بھی آپ کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہتے ہیں ہانڈی کھولو, ہانڈی جب کھولی ہانڈی کھول کر آپ دعا فرماتے, ہانڈی کھول کر کے آپ دعا فرماتے. اس سے ثابت ہوا کہ کھانا آگے رکھ کر کے فاتحہ شریف پڑھنا حضور کی ہی سنت ہے. اور وابروں کو اگر یہ پسند نہیں ہے تو کھانا پیچھے رکھ کے کھائے, نہیں کہتے پیچھے سے پھر کہاں ڈالیں گے, منہ میں تو نہیں جائے. تو حضور نے آگے رکھ کر جو ہے اس سے دعا فرمائی اور کہا کہ جو آٹا گوند رہے ہو وہ مجھے دے دو. حضور نے اپنے ہاتھوں سے اس آٹے کو گوندا, اپنے ہاتھوں سے اس آٹے کو گوندا اور سیدنا جابر کو دیتے گئے کہ اس کو تندور میں لگاتے جاؤ اور ہانڈی پکتی جائے اس میں سے نکال کر کے صحابہ کو کھلاؤ, ہانڈی کے اندر دیکھنا ہے.
کیا بات
ہے, ہانڈی کے اندر دیکھنا بس. کہتے ہیں کہ سینکڑوں آدمی تھے, چار آدمی کے لیے کھانا پکایا تھا, کتنا؟ چار آدمی کے لیے کھانا پکایا گیا تھا, چار آدمی کے لیے آٹا بنایا گیا تھا, لیکن حضور اس آٹے کو گوندتے جاتے ہیں روٹی کے جیسے گولے بنا کر کے دیتے جا رہے ہیں کہ اس کو لگاتے جاؤ تندور میں, سینکڑوں آدمی آتے ہیں کھاتے ہیں ختم نہیں ہوتا. میرے آقا کے ہاتھوں کا موجودہ ہے, سینکڑوں کھاتے ہیں اس لیے کہ حضور نے اس کو ہاتھ لگایا ہے, اس آٹے کا ہاتھ لگایا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بارک. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بابو کا؟ علامہ اقبال شاہ فرماتے ہیں اندازہ کر سکتا ہے اس کے دونوں بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے قدرت, دستے شفا اور دستے مبارک ہاتھ کے لیے شرف حاصل ہوا, ان کے ہاتھوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی برکت کا کیا فرمائی کہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگ انتظار کر رہے ہیں, خیبر کی جنگ چل رہی ہے, جنگ میں فتح حاصل نہیں ہو رہی ہے, کتنے دنوں تک چلا جا رہا ہے معاملہ. آخرکار سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن جب آتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم جو ہے ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ اے علی میرے ہاتھ میں خطا ہے, پہلے سے اشارہ فرماتے ہیں کل یہ علم میں اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول کی اس سے محبت کرتا ہے. سیدنا علی شیر خدا, باقی لمبا ہے کم کرتا, سیدنا علی شیر خدا کو جب یہ حکم ہوتا ہے کہ اے علی اس فوج کے کمانڈر آپ ہو, تو اب سیدنا علی شیر خدا کہتے ہیں کہ آج خیبر کے قلعے کو توڑے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے, خیبر کے قلعے کو توڑے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے, فتح کے بغیر واپس نہیں جائیں گے, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا ہے کہ کل اس کے ہاتھ میں دوں گا فتح اس سے ہوگی, تو آج فتح کے بغیر واپس نہیں جائیں گے. یہودیوں نے دروازے بند کر لیے تھے قلعے کے, تو جس کو اللہ نے طاقت دی ہو, جس کے ہاتھ میں, اور جس کے لیے اللہ ارشاد فرما دے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے, تو اس دروازے کو یہودیوں نے بند کر کے رکھا, خیبر کے قلعے کے دروازے, خیبر کے دروازے کو بند کر کے رکھا. کئی صحابہ مل کر کے ان دروازے کو ہلاتے ہیں, ہلتا نہیں, اتنا اتنا بڑا ہے, لیکن جس کے ہاتھ میں اللہ کی قدرت آ جائے, سیدنا علی شیر خدا اکیلے جا کر کے اس قلعے کے دروازے کو پکڑ کے اکیلا اکھاڑ دیتے, اکیلا ایک آدمی اس خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیتا ہے. یہ ہے سلطان الاولیاء کی طاقت, سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت. اور سیدنا غوث پاک سے میں آپ نے سنا ہے, ایک بڑھیا سیدنا غوث پاک اپنے جوان بیٹے کو چھوڑ کے جاتی ہے, چھوڑ کے جاتی ہے اور کہتی ہے یا غوث اعظم, یا شیر احمد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کو آپ ساتھ رکھیے, اس کو پڑھائیے, چاہتی ہوں علم دین حاصل کرے. ایک اچھا گزر جاتا ہے, بڑھیا واپس آتی ہے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے, دیکھتی ہے کہ پہلے تو اچھا خاصا تندرست تھا, اب بالکل کمزور اور لاغر ہو گیا ہے, دبلا پتلا کانٹا ہو گیا ہے. دیکھتی ہے بیٹے کا حال یہ ہے تو اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے, اور میرے بچے کا یہ حال ہو گیا ہے, جا کے پوچھوں تو صحیح شہر سے کیا ہوا ہے اس کو. پوچھتی ہے اپنے بیٹے سے تو کہتا ہے روز سوکھی روٹی ملتی ہے کھا کے, روز سوکھی روٹی کھانے ملتی ہے. خاکہ کشی ہے, مجاہدہ ہے, روزے رکھنے پڑتے ہیں, اس لیے دبلا پتلا ہو گیا. جاتی ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ملنے کے لیے, دیکھتی ہے کہ سیدنا عبد القادر شیخ غوث عالم مرتضی رضی اللہ تعالیٰ مرغی میں تناور فرمائے. وہ دیکھ کر تو غصہ ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے سوکھی روٹی کھائے اور آپ جو ہے مرغیاں کھا رہے. جب کھا چکے رضی ہے شیخ, میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا, اس کا تو آپ نے یہ حال بنا دیا ہے اور آپ ہے اتنے اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں. تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جو مرغی کھا چکے ہیں اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں, ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں, ہڈیوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں قم باذن اللہ, ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں قم باذن اللہ, اے مرغی کھڑے ہو جا واپس. جیسے ہاتھ لگاتے ہیں ہڈیوں کو, وہ ہڈیوں پہ گوشت آ جاتا ہے اور اس پہ باہر اوپر آ جاتے ہیں اور مرغی زندہ ہو کر کے اوپر اوپر کرتی ہے. سیدنا شیخ فرماتے ہیں کہ جب تیرا بیٹا اس مقام پہ آئے گا تو وہ بھی مرغی کھائے تو بھی مرغ کھائے گا. یہ ہے میرے آقا سیدنا غوث پاک کی کرامت. صرف پانچ منٹ آپ سے عرض کرتا کہ وہ آج میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں کہ جب غوث کوثر پہ ہم جیسے گنہگار حاضر ہوں گے تو ان کے ہاتھوں سے جامع کوثر عطا ہوگا, کوئی اور وہ جامع کوثر نہیں دے گا, ان کے ہاتھوں سے وہ جامع کوثر عطا ہوگا. اور جب ان کے ہاتھ سے ملے گا تو ایک مرتبہ وہ پانی پینے کے بعد اس قیامت کے دن میں بھی, جس کا دن 50,000 سال لمبا ہے, وہ پورے 50,000 سال تک بلکہ جنت میں جانے تک اور جنت میں رہنے کے بعد تک ابد الآباد تک اس جامع کوثر کو جو میرے آقا کریم کے ہاتھوں سے ملے گا کبھی کسی کو پیاس نہیں لگے گی, کبھی کسی کو نہیں لگے گی. اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم آگے یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت دن فیصلے ہو چکے ہوں گے, قیامت کے دن فیصلے ہو چکے ہوں گے تو جنت کے دروازے کو میں کھولوں گا, جنت کے دروازے پہ سب سے پہلے میں ان ہاتھوں سے اس پہ دستک دوں گا, میرے لیے وہ دروازہ سب سے پہلے کھولا جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان ہاتھوں کے صدقے, ان ہاتھوں کے صدقے ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ان ہاتھوں کے صدقے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے, ان کی اس رحمت کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے, اور سیدنا غوث پاک کے دامن کرم جو ہم نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر دیا ہے, ان کے دامن کرم سے ہمیں وابستہ رکھے, انہیں کے ساتھ دنیا میں رکھے, ان کا سایہ ہم پر رکھے اور قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھائے. باتیں بہت ہو چکی, اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس قابل کو قبول فرمائے. ہاں علیہ دن بنا رکھ دی.